بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 30 شعبان المعظم بمطابق 21 اگست 2009، مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے روزے کی حکمت اور اس کے احکام کے موضوع پر ایک مفصل خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين. معزز حاضرین و محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں قرآن مجید کے ذریعے سے اور احادیث نبویہ کے ذریعے سے روزے کی حکمت کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہے اور اس میں کیسے تدریج ہوئی ہے اور یہ کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، ان سب کے بارے میں آج تفصیلی گفتگو ہو جائے. دیکھیے، پہلی بات، رمضان کا روزہ ہے، یہ ارکان اسلام میں سے ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پہلا رکن، پھر نمبر دو نماز، نمبر تین زکات، نمبر چار صوم، اور نمبر پانچ حج. اور ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید میں بہت منتشر مقامات پر احکام یا حکمتیں بیان ہوئی ہیں. نماز کا حکم کتنی مرتبہ آیا؟ تو سینکڑوں مرتبہ آیا. کسی جگہ تیمم کا حکم بیان کر دیا گیا ہے، کسی جگہ صلاۃ الخوف کا، اگر کوئی جنگی حالت سے اندیشہ ہے کہ دشمن حملہ کرے گا تو کیسے نماز پڑھی جائے. پھر یہ سارے احکام جو ہے مختلف جگہوں پر ہیں. اسی طریقے سے حج کا معاملہ ہے، حج کی فرضیت جو ہے وہ سورہ آل عمران میں آ رہی ہے، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. لیکن یہ کہ وہاں حج کے احکام کوئی بھی نہیں، حکم تو ہے فرضیت کا لیکن وہ مناسک کیا ہے وہ کوئی ذکر نہیں. اس کے دو رکوع ہیں سورہ حج میں، تیسرا چوتھا، اور دو رکوع سورہ بقرہ میں بھی ہے، وہ عید کے بعد آئیں گے. یہ جو 23واں رکوع ہے جس میں تمام روزے کے معاملہ میں ہو رہا ہے، اس کے بعد 24 25 26 دو رکوع، یہ خاص جو حج کی عبادت کی. سوم کا معاملہ اس اعتبار سے کہ بالکل منفرد ہے، اس کی ابتدائی فرضیت، اس کا تکمیلی حکم، اس کے ابتدائی احکام، اس کے آخری احکام، اس کی حکمتیں، اس کے مقاصد درجہ بدرجہ، یہ سب ایک مقام پر ہے. کل 6 آیات سورہ بقرہ کی، 23 رکوع کی، اس میں یہ سارے مضامین یکجا ہیں. گویا کہ ان 6 آیات کو سمجھ لیا جائے تو آپ نے ارکان اسلام میں سے ایک کے ضمن میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے وہ آپ کو حاصل ہو گیا. یہ سورت جو ہے نماز کے ساتھ نہیں ہے، حج کے ساتھ نہیں ہے. اس اعتبار سے ہم نے یہ چھاپ کر یہ لیفلیٹ بھی آپ کو دیا ہے، یہ سامنے رکھے آپ، اور جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کے الفاظ کے ساتھ، اس کی عبارت کے ساتھ، اس کا جو ہے ایک تعلق اور ربط جو ہے، ایسوسیشن جسے انگریزی میں کہتے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں قائم ہو جائے. پھر یہ کہ آج کے بعد اسے اپنے جیب میں رکھیے گا، وہ بار بار پڑھیے گا. اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو کچھ میں نے بیان آج کرنا ہے وہ بھی تازہ ہوتا رہے گا، انہیں الفاظ کی ایسوسیشن کے حوالے سے یاد آ جائے گا کہ اس معاملے میں یہ بات سامنے آئی تھی، اس معاملے میں یہ بات سامنے آئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص دقت نہیں ہوگی اگر ان 6 آیات کو آپ حفظ کر لیں، یاد کر لیں. یہ تو ہوئی تمہید. اب میں یہاں چاہتا ہوں پہلے جو شعبان کی آخری شب کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، گویا کہ استقبال رمضان کے لیے لوگوں کو تیار ذہن کرنا، گویا کہ ہماری اس وقت یہ نشست بھی اسی کے کچھ نہ کچھ مشابہ ہے. اس کی روایت جو ہے حضرت امام بیہقی لائے ہیں اپنی کتاب شعب ایمان میں، خاصا لمبا خطبہ ہے. اس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت سلمان کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے، سلمان و منا اہل بیت. یہ سلمان جو ہے یہ بھی ہمارے اہل بیت میں سے ہے، اس قدر قرب تھا. باقی یہ کہ میں وقت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکا ان کے ایمان لانے کی داستان، خود اپنی جگہ پر ایمان افروز تھے اور بہت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ ہے ان کی زندگی کے مختلف انوار. بہرحال یہ ان کا ایک مرتبہ ہے. پھر فقراء صحابہ میں سے تھے وہ صحابہ جو دولت وغیرہ اور کوئی کاروبار دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا، ہمہ وقت دین کے لیے لگے ہوئے. کچھ کھانے کو مل گیا مسجد میں بیٹھے، اگر کہیں سے کچھ آ گیا، کچھ صدقہ آ گیا تو کھا لیا، وہ فاقے ہوتے تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ بھی اسی زمرے میں تھے اور ابو ذر اسی زمرے میں تھے صحابہ، اور یہ وہ ہے جن کو کہتے فقراء صحابہ. باہر انہی میں سے حضرت سلمان بھی، وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن ایک خطبہ دیا. اس خطبے کی ابتدائی جو ہے وہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں. فقال، آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. ذل کہتے سائے کو، تم پر ایک عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. ابھی مہینہ آیا نہیں ہے، آپ اس کو بڑی خوبصورتی سے سمجھیں گے انگریزی کا جو مقولہ ہے کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، جو آنے والے واقعات ہیں ان کے کچھ آثار شروع میں ہو جاتے ہیں نا، کچھ اثرات کوئی ان کے گویا کہ ان کا سایہ آ جاتا ہے. تو اس معنی میں ابھی رمضان آنے والا ہے، شعبان کا آخری دن ہے. تو قد اظلکم ذل سایہ، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک بہت عظمت والا مہینہ. شہر المبارک، وہ مہینہ جو بہت بابرکت ہے. شہر فیہ لیلۃ الخیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے. لیلۃ القدر، اسی مہینے کے اب آخر میں آئے گی نا، آخری اشرے میں آئے گی. اب جو دو جملے میں بیان کر رہا ہوں ان کو پہلے اچھی طرح گراف سے باندھ لیجیے، اس لیے کہ میری گفتگو انہی کے حوالے سے ہوگی. جعل اللہ صیامہ فریضتا وقیام لیلہ تطوعا. یہ ایک کام نہیں ہے رمضان کا، دو کام. ایک دن کا روزہ فرض، ایک رات کا قیام. اسے صرف فرض نہیں کیا، یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی رافت ہے، رحمت ہے، اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ آخر کوئی مزدور بھی ہوگی مسلمان، کوئی کسان بھی ہوگا، کوئی جو ہے وہ اس سے اینٹیں ڈھوئی ہوگی، روزہ تو فرض ہے، پھل آدمی تو لازم ہے، اس میں کوئی رخصت نہیں، البتہ یہ قیام اللیل میں رخصت نہیں ہے کہ جن کے لیے ممکن نہ ہو وہ فرض نہ سمجھے اس کو، بلکہ لیکن تشویق جس کے لیے بھی ممکن ہو وہ قیام اللیل ضرور کرے. وہ قیام اللیل کا مطلب کیا وہ بعد میں بیان کروں گا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا میری گفتگو کے یہ دو عنوان علیحدہ ہو گئے، سیام اور قیام اللیل، یہ دو چیزیں. اب آئیے پہلی چیز کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. ان دو آیات کے بارے میں ویسے تو اکثر جو اردو تفاسیر ہے وہ تو اسی پر ہے کہ یہ ساری آیات جتنی بھی ہیں یہ رمضان کے روزوں سے متعلق ہے، لیکن میرے دل میں خرش تھی اپنے میڈیکل کالج کی طالب علم کے زمانے سے، یہ دو آیات اور اس کے بعد شہر رمضان کا ذکر آیا ہے، یہ دو چیزیں جو دو جدا گانا احکام ہے اور اس کے اندر یہ ایک نہیں ہے، اس کی بھی ذہن کے اندر بات آئی، لیکن میں نے دیکھا اس زمانے میں صرف اردو تفاسیر میں دیکھتا تھا، عربی تفاسیر پڑھنے کی تو ابھی صلاحیت نہیں تھی، تو آج کی جو تفاسیر ہے ان میں مجھے وہ بات نہیں ملی جو میرے دل میں تھی، لیکن اچانک ایسا واقعہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جماعت اسلامی ہند کا ایک ماہنامہ نکلتا تھا، ماہنامہ زندگی بڑا عمدہ رسالہ تھا، اس کے جو مدیر تھے مولانا عروج احمد قادری، بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے ایک مضمون میں مولانا انور شاہ کاشمیری پر تنقید کرتے ہوئے، بلکہ تنقید کے ساتھ ساتھ کوئی استہزاء بھی تھا، مذاق بھی اڑایا تھا انہوں نے، کیا بات کہہ رہی انہوں نے کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ روزہ رمضان سے متعلق نہیں، بلکہ یہ تو اس سے پہلے حضور نے ہر مہینے میں ہر قمری ماہ میں 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، یہ اس سے متعلق ہے، اور اس روزے کے اندر بہت سی رعایتیں دی گئی تھی. اب اس کا ایک پس منظر ہے، پہلے یہ سمجھیے سوم کہتے کسے، سوم کے لفظی معنی رک جانا، کھانے پینے سے اور جو بھی قضاء شہوت ہے اس سے رک جانا. عربوں میں یہ عبادت نہیں تھی، عربوں میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے حج تو چل رہا تھا، چاہے اس میں انہوں نے کچھ چیزیں کم کر دی تھی، غلطیاں شامل کر دی تھی، تلبیہ میں شرک داخل کر دیا تھا، وہ باقی چیزیں تھی، اور یہ بات بھی غلط کی تھی کہ ہم جو قریش ہیں ہم متولی ہیں خانہ کعبہ کے، ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جا سکتے، اور چونکہ میدان عرفات حرم کے حدود میں نہیں ہے لہذا وہ قیام عرفہ میں شریک نہیں ہوتے. وہ کہتے تھے یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے جو باہر سے آتے. خیر قرآن نے آ کر وہ ساری تصحیح کر دی، اور قرآن نے تو اصل میں ایسا حکم دے دیا کہ اصل حج جو ہے وہ ہے ہی عرفہ، الحج علی عرفہ. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حج کا معاملہ تھا، اس میں جو غلطیاں ہوئی اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حضور کے ذریعے سے تصحیح کر دی جائے، اس میں کچھ کٹ گیا تو خیر ہو گیا. نماز بھی تھی، ربنا نے یقین الصلاۃ، یہ تو دعا آپ کو یاد ہوگی کہ اے پروردگار میں نے اور میرے بیٹے نے مل کر جو یہ گھر بنایا ہے بیت اللہ، اب اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگ نماز قائم کریں، تو نماز کا حکم تو اس وقت سے تھا، اور نماز ان کے ہاں عربوں کے ہاں رہی ہے، اس میں بھی گڑبڑ کر دی تھی، کچھ سیٹیاں بجاتے تھے، کچھ وہ گانے گاتے تھے، کچھ تاریاں پیٹتے تھے، وہ عجیب عجیب حرکتیں اس میں شامل کر دی تھی، لیکن نماز سے واقف تھی، نماز سے جو بھی گڑبڑ کی ہوگی. اور آپ کو وہ حج کے معاملے بھی تو میں بتاؤں تو وہ شرمناک بات ہے کہ انہوں نے اس کو بہت بڑا جو ہے نیکی کا کام قرار دیا تھا کہ مرد ہو یا عورت بالکل مادر ذات برہنہ ہو کر اور وہ کعبے کا طواف کرے، یہ ان کے یہاں گراوٹ کی انتہا تھی، مادر ذات برہنہ، اور یہ بڑی روحانیت کا مقام تھا، سمجھتے تھے یہ بہت بڑا اونچا مذہب میں مرتبہ ہے. بارہ روزے کا کیونکہ وہاں حکم نہیں تھا، عرب واقف نہیں تھے، پھر آبی نہیں تھے، لیکن یہ کہ روزے کا وہاں پر لفظ کیوں تھا؟ عربی میں تھا نا، جہاں سے اللہ نے دیا قرآن میں ڈالے. وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، اسے سونپ کہتے تھے. اس کا پس منظر کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں دو جانور تھے جن پر وہ سواری کرتے تھے، اونٹ اور گھوڑا. اونٹ جو ہے ان کی جو حالات تھے، جو بھی جغرافیائی حالات تھے، جو حالات وہاں تھے اس کے مطابق تھا. سات دن تک نہ پانی ملے نہ کچھ کھانے کو ملے، وہ چلتا رہے گا، اسے کوئی پرواہ نہیں. اب سیراب ایسا ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اس کے پاؤں ایسے بنائے ہیں وہ ریت میں دستے نہیں ہیں، تو وہ چلتا ہے سیرا کے اوپر، ٹھمک ٹھمک چلتا ہے آرام سے. البتہ اس کی رفتار زیادہ نہیں. گھوڑا جس کی رفتار زیادہ ہے وہ تو نازک مزاج حیوان ہے، نازک مزاج شاہاں مشکل. وہ تو گھوڑا تو بڑی شے ہے، اور وہ نہ بھوک برداشت کر سکتا ہے، نہ پیاس، نہ گرمی شدید. اب جب وہ کرتے تھے لوٹ مار، کہیں حملہ کیا جا کر کچھ لوگوں مارا، پھر کچھ لوٹ کسور کی، اب بھاگتے تھے واپس. جیسے آپ کو معلوم ہے گوریلا وار میں ہٹ اینڈ رن، جو بھی کچھ کرنا ہے حملہ کرو اور پھر بھاگ جاؤ. بھاگنے کے لیے انہیں تیز رفتار چاہیے. گھوڑا کب جو ہے نازک ہے، اسے روزہ رکھواتے تھے، بھوکا رکھا تاکہ بھوک برداشت کرنے کی عادت ہو جائے، پیاسا رکھا تاکہ پیاس برداشت ہو سکے. یہ نہ ہو کہ ان میں سے کسی چیز کے باعث کسی وقت ہمت ہار دے، تو گھوڑے نے ہمت کی ہاری تو سوار کی شامت آئی. اسی طرح جب بازیں سمول چلتی تھی ان کے ہاتھ، بہت سخت آگ لیے ہوئے ہوا آتی تھی، تو وہ عرب جو ہے بدو، اس نے تو اپنا سب کچھ منہ وغیرہ لپیٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا، گھوڑے کا منہ سیدھا کر دیتا تھا اس ہوا کی طرف، گرم ہوا برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ہو جائے. اس کو وہ سوم کہتے ہیں. تو یہ ہے سوم اصل میں قبل ہجرت. اب ہجرت کے بعد کیا ہوا؟ حضور تشریف رائے مدینے، وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں، تین قبیلے آپ کو معلوم ہے وہاں آباد تھے، وہ دس محرم کو جسے عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. حضور نے پوچھا کہ کس وجہ سے رکھتے ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن ہماری نجات کا دن ہے. دس محرم کو اللہ نے فرعون کو ہلاک کیا، اس کی فوج کو غرق کیا، اور ہمیں آزادی، اس لیے شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے حقدار تو ہم زیادہ ہیں، یہودی جو ہے ٹھیک ہے، لیکن ہم تو زیادہ حقدار. جتنا ہم مانتے ہیں موسیٰ کو، وہ تو نہیں مانتے. یہ بات یاد رکھیے، یہودیوں میں جو حیثیت حضرت داؤد کی ہے وہ حضرت موسیٰ کی نہیں ہے. حالانکہ یہ بہت بڑے پیغمبر، اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کس قدر ان کا ذکر آیا. تو وہ حضور نے کہا اچھا، تو موسیٰ تو ہم اقدار زیادہ ہیں، اور مسلمانوں سے کہا کہ تمہیں روزہ رکھا کرو، اور یہودیوں سے ممیز کرنے کے لیے تم دسویں کا بھی رکھو اور نویں کا بھی رکھو، دو روزہ. تو یہ گویا کہ آغاز ہو گیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوئی، اور یہ اس حکم کے حوالے سے تھی کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھو. اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ فرضیت کے فوراً بعد مئی کا، جون کا، جولائی کا مہینہ ہوتا تو 30 دن کے روزہ رکھنے ان کے لیے بہت محال تھے، ان کی عادت کے خلاف. اور حکمت خداوندی کیا ہے؟ جس چیز کے لوگ خوگر ہو چکے ہوں اسے ہٹانے کے لیے بھی تدریج کی ضرورت ہوگی، اور جس چیز کے سرے سے خوگر نہیں ہے اس کا خوگر بنانے کے لیے بھی تدریج کی ضرورت ہوگی، اچانک نہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے شراب کے بارے میں، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. شراب تو ان کے نزدیک پینے کی اصل سے شراب تھی، جیسے آج یورپ اور امریکہ میں اصل سے پانی. آپ اگر ریسٹورانٹ میں جا کے کسی سے کہیں گے پانی، وہ آپ کو دیکھے گا یہ کون کہاں سے گاؤں آ گیا ہے. یہ پانی، پانی تو دھونے دھانے نہانے کی شے ہے، پینے کی چیز تو شراب. یہی ان کا حال تھا. اب ان کو جسے آج بھی کہتے ہیں کہ یہ ہیبٹ میں کی شے ہے، شراب کی عادت ہو جائے تو چھوڑ نہیں سکتے، آپ بیمار ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تدریجاً، پہلے سورہ بقرہ میں صرف ایک بات آئی، اے نبی یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یہ سلون کاری خبریں بنوائے سے کل فی جما اسم کبیر، کہہ دیجیے ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا گناہ ہے. وہ منافع الناس، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. جیسے ہمارے ڈاکٹر اقبال، ان کے صاحبزادے جو ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، وہ کہتے ہیں تھوڑی شراب پینا جو ہے حرام نہیں ہے، زیادہ شراب پینی جو ہے مدھوش ہو جاتا ہے، یہ حرام. کیونکہ تھوڑی سی شراب ہے وہ تو ٹونک ہے، تھوڑی شراب پی کر شاید اچھا شعر کہتا ہے، مقرر زیادہ زوردار تقریر کرتا ہے، لڑنے والا زیادہ زور سے لڑتا ہے، ابتدائی جب زیادہ شراب آتی ہے تو پھر آدمی میں بدہوشی آ جاتی ہے، لیکن جو اس کا ابتدائی فیکٹ ہے تھوڑی شراب کا، تو قرآن نے مان لیا فی ہما اس میں کبھی منافع والی نماز اسموہما اکبر و من نفعہما، لیکن ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ ان کے نفع والے پہلو سے بڑا ہے، بس یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے چھوڑ دو، لیکن ایک تعلیم اور تدریب ایک ذہن سازی کہیں شروع ہوئی، کچھ دنوں کے بعد آیت نازل ہو گئی اور وہ سورہ نساء کی ہے آیت نمبر 43، اے مسلمانوں اگر تم نشے میں ہو شراب کے تو نماز کے قریب بن جاؤ جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تم جو ہے جان سکو کیا کہہ رہے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا نشے میں اگر ہو حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جب نشے سے نکل آؤ اور تمہیں پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب یہ آیت آئی تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ واقعی یہ شے جو ہے جو ہمیں نماز سے روک دے تو وہ تو بخش ہے، تو بہت سے لوگوں نے چھوڑ دی. بہرحال یہ گویا کہ تدریجن دوسرا حکم آیا. تیسرا حکم پھر آیا ہے وہ سورہ مائدہ میں ہے، رجس من عمل شیطان، یہ شیطانی عمل ہے اور گندگی ہے، رجس ہے، فاجتنبوہ، اس سے دور رہو، باز رہو. اور یہ کہ ایک دھمکی آواز واقع انداز بھی ہے سرزنش کا، فہل انتم منتہون، بات آتے ہو گے نہیں، تمہیں پہلے ہی ایک سگنل ہم نے دے دیا تھا کہ شراب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں گناہ کا پہلو جو ہے اس کے فائدے سے زیادہ ہے، چھوڑ دینا چاہیے تھا تمہیں. پھر ایک اور سگنل آ گیا کہ نماز کے نشے میں ہو تم نماز نہ پڑھو، اتنی بڑی شے، بہت سو نے چھوڑا پہلے حکم پر دوسرے پر. تو بہرحال یہ تجدید، اسی طرح کی تجدید ہوئی ہے روزے میں، پہلے وہ 3 دن کے روزے فرض کیے گئے. اچھا اب اس میں رعایتیں کیا کیا ہیں، ان 3 دنوں میں بھی اگر تم سفر پر ہو یا مریض ہو تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لو، ایک رعایت ہوگی. دوسری رعایت، اور اگر تم یو ایس مقیم بھی ہو مریض بھی نہیں ہو اور روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو اس کا فدیہ یہ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا، یہ فدیہ ہو گیا. کتنی بڑی رعایت ہوگی، اس لیے کہ اصل میں ابھی تدریجن ہوگر بنانا ہے، عادی بنانا ہے، اس سے متعارف پہلے کیا جا رہا ہے. اور اگر کوئی تم میں زیادہ نیکی کرے، ایک کی بجائے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزہ بھی رکھے کھانا بھی کھلائے، یہ تو تمہارے لیے بہت ہی انتظار، یہ تمہارے لیے فمن تطوع خیرا فهو خیر. لیکن آخر کے بڑا کیا ہے، اس آیت کا بڑا پیارا ہے، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. دیکھو یہ رعایتیں تو ہم دے رہے ہیں، لیکن اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یہ دو آیتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، بعد میں پھر میں نے جب عربی تفاسیر پڑھنی شروع کی ہے تو پھر میں تو حیران رہ گیا کہ تفسیر رازی جو ہے تفسیر کبیر کھلا لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ مفہوم بھی بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ ہے. یہ پہلی دو آیتیں جو ہے 23 رکوع کی، یہ رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے مسلمانوں کو اس عبادت سے روشناس کرنے کے لیے اور اس کی کچھ عادت بنانے کے لیے اس کے عضو ہے، اس طریقے سے دو تین روزے فرض کیے گئے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے کہ جب شہر رمضان کا حکم آئے گا تو پھر یہ چیز جو ہے یہ ان میں سے ایک رعایت باقی نہیں، باقی ختم. یہ تو دو آیتیں ہو گئی، اس میں میں جان بوجھ کر ابھی لفظ تقویٰ کو چھوڑ رہا ہوں، لعلکم تتقون، یہ مقاصد صوم میں آئے گا نا، تو میں ابھی ذرا یہ چاہتا ہوں کہ جو صوم کے کا جو حکم آیا اور پھر اس کے اندر جو تدریج ہے پہلے وہ واضح ہو جائے. اب تیسری آیت آئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب یہاں رمضان کے فضیلت کا ذکر ہوا، گویا کہ اس میں یہ بات مضمر ہے کہ پورے مہینے کے روزے رکھنے کے لیے اللہ نے اس مہینے کو کیوں منتخب کیا، سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، کیا بات ہے جس کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو رمضان کو چنا گیا ہے روزے کی عبادت کے لیے. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور قرآن کیا ہے، ہدل للناس وبینات من الہدا والفرقان، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے تمام نوع انسانی کے لیے، اور ہدایت بھی بہت سلیس انداز میں ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ گنجلک مضمون ہے یا جو الجھا ہوا مضمون ہے یا کوئی جو ہے منطق کی بحث ہو رہی ہے، نہیں، سادہ سادہ اس کو جو بھی شخص پڑھے، عرب کا بدو پڑھتا تھا تو اس کے دل میں اتر جاتا تھا، ساتھ ہی 20ویں صدی کا مفکر اقبال پڑھتا تھا تو وہ بھی اس کے دل میں اترتا تھا، وہ بھی کہتا تھا ہاں مشرق و مغرب کے فلسفے میں نے کھنگال لیے لیکن جو کچھ قرآن بتا رہا اصل ہدایت وہ ہے۔ تو قرآن جو ہے ہدل للناس، تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، یہ نوٹ کر لیجیے، ضروری ہے یہ بات کہ قرآن کے اول مخاطب جو تھے وہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، امی، ان کا تو لقب ہی ہے، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی نہ شریعت تھی۔ آپ کو معلوم یہودیوں کے پاس کتاب تھی اور عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، ان کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں تھی۔ حیرت ہوتی ہے، اس میں میری ایک رائے ہے وہ میں اس وقت بیان نہیں کر رہا، کہ صحف ابراہیمی کا قرآن میں ذکر ہے وہ کہاں گئے؟ قرآن میں تورات کا ذکر ہے تو موجود ہے کہ نہیں؟ تورات چاہے وہ محرف ہے، تحریف ہو گئی ہے تو صحیح نا، زبور کا ذکر ہے تو ہے موجود، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں شامل ہے وہ بھی، سامس، حضرت زبور، حضرت داؤد علیہ السلام کی، پھر انجیل کا ذکر موجود ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کی چار ناراجیل ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے صحف ابراہیم و موسا، تو موسا کے تصحیح میں تو کہتے ہیں پانچ کتابیں جو ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی وہ حضرت موسا کی تحریر کردہ، وہ صحیح ہے موسا کے، اور صحف ابراہیم کا ہے، اس میں میری ایک رائے ہے لیکن یہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ بہرحال قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ ایک قوم ایسی مخاطب تھی جو ان پڑھ تھی، امی تھی، لہذا ان کو اگر فلسفیانہ انداز میں ان سے بات کی جاتی تو وہ ان کے سروں پر سے گزر جاتی، ایسی بات کہی گئی ہے جو دل میں اتر گئی ہے۔ فطرت کے نزدیک بینات من الہدا، یہ ہدایت کی بینات ہے، بین کی جمع بینات، بین کسے کہتے ہیں؟ جو چیز بالکل واضح ہو، از خود واضح ہو، جسے کسی دوسری دلیل کی حاجت نہ ہو۔ یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کہ آپ سے کس گفتگو ہو رہے، ارے بھائی بین بات ہے یہ، پھر بھی تو بحث کر رہے ہیں، یہ سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ بین ہے یہ وہ بین ہے قرآن کی تعلیم، فطرت انسانی، اور فطرت سے مراد ہے روح انسانی، اس کے لیے جانی پہچانی چیز ہے اور اس کے عین مطابق ہے۔ جب قرآن پڑھتا ایک شخص ایسا جو سلیم الفطرت ہو، جس کی فطرت پرورٹڈ نہ ہو گئی ہو، مست نہ ہو گئی ہو، اگر اس نے اپنی بد کرداری کی وجہ سے فطرت کو مست کر دیا تو اور بات ہے، لیکن فطرت اگر اپنی اصلیت پر برقرار ہے، جسے ہم کہتے ہیں سلامتی ہے فطرت، وہ شخص بڑا سلیم الفطرت انسان، وہ قرآن کو پڑھے گا تو محسوس کرے گا کہ دیکھنا تقریر کی لذت کی، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا میرے یہی میرے دل میں یہ باتیں تو میرے دل کی ترجمانی ہو رہی ہے۔ بینات من الہدا والفرقان، اور فرق کر دینے والی شے ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، حق باطل، فرق۔ اب اس کا سمجھیے، اس کے حوالے سے وہ راز ہے قیام اللیل کا پروگرام، ذکر نہیں کیا یار، اگر یہاں ان کا ذکر ہوتا تو فرضیت ہو جاتی اس کی، لیکن یہ کہ یہاں پر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، اس لیے اس مہینے کو چنا گیا، تو اس میں عظمت کس کی ظاہر ہو رہی ہے؟ عظمت اس مہینے کی نہیں ہے، عظمت قرآن کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ کسی اور مہینے میں نازل ہو جاتا، اس کی عظمت خدا نے، عظمت جو ہے قرآن کی۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں کہ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ قرآن تو حضور پر 23 برس میں اترا ہے، ایک رات میں اترنا چاہیے ہماری دعوت، تو ایک رات مہینے میں ہے رمضان مبارک، اس میں کیسے کیا مطلب ہے؟ اب اس کے لیے میں نے اپنے پچھلے خطبوں میں جمعے میں اس کی بحث کی تھی کہ قرآن مجید میں جو عربی زبان کے اندر جو مختلف ابواب ہیں، ابواب افعال ہیں، علمہ اسے بتا دیا، علمہ بس، اور ایک علمہ اسے سکھایا پڑھایا، یہ انزال انزلہ ایک دم، تنزیل تھوڑا تھوڑا رفتہ 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 رفتہ۔ اب قرآن کے نزول کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ قرآن کہاں ہے اصل؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اور انہ لکتاب حکیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے چھپی کتاب میں، چھپی ہوئی کتاب میں، یہ تو ہمارے پاس ظاہر کتاب ہے، مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک باز ہستیاں یعنی فرشتے. تیسری جگہ فرما انہ لفی ام الکتاب لدینا، یہ قرآن تو ہمارے پاس ہے اور وہ ہے ام الکتاب، وہاں ہے قرآن. تو قرآن تین جگہ یہ بتا رہا ہے کہ ام کتاب تو قرآن تو وہاں ہے. اسے میں نے یہ کہا ہے سمجھانے کے لیے مثال، یہ گویا کہ مصدقہ نقل ہے جو ہمارے سامنے. آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے، ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ ہے، فیصلہ تو وہی رہے گا، آپ نقل لے سکتے، کچھ فیس لگتی ہے، نقل لے جائیے، فیصلہ لے جائیے، اپنے وکیل کو کیجیے، اس کے خلاف جو ہے اپیل کرنی ہے کیسے کریں گے. تو قرآن مجید تو اللہ کے پاس ہے، ام الکتاب کے اندر ہے، لوح محفوظ میں ہے، مقنون کتاب ہے، لیکن یہ ہمیں دی گئی ہے، یہ ہے در حقیقت یوں کہیں کہ اس کی مصدقہ نقول ہے. ایک مرحلہ یہ ہوا کہ یہ پورا قرآن ایک رات میں جو لیلۃ القدر ہے سمائے دنیا سب سے نیچے والے آسمان تک اتار دیا. یہ ہے انزال. اسی لیے یہاں کیا لفظ آیا، تنزل والا نہیں آیا، تنزیل کا لفظ نہیں آیا، شہر و رمضان النبی انزل فی القرآن، انزال جس کو نازل کرنا بیک وقت. اور لیلۃ القدر کے بارے میں کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیکن قرآن کا حضور پر اترنا تھوڑا 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 تھوڑا، وہ سمائے دنیا سے اب اللہ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل تھوڑا تھوڑا لا کر حضور پر نازل کر رہے ہیں. یہ تنزیل ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تنزیل ہے. نزل نزل الفرقان، نزل الکتاب، اللہ نے تنزیل کی ہے. تو یہ ہے تنزیل، یہ ہوئی تھی 23 سال میں، اور وہ انزال وہ جو ایک ہی شب میں جو لیلۃ القدر تھی جو رمضان کی مبارک کی رات. اب دیکھیے احکام، نمبر ایک، اب وہ رعایتیں ختم ہو رہی ہیں رمضان کے روزے کے لیے، اب تیار ہو جاؤ. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے لازمن اس کا روزہ رکھے. اب یہ فرض ہو گیا. پہلے کے لیے میں بھول گیا آپ کو بتانا کہ امام رازی نے ایک عجیب اصطلاح استعمال کی ہے، الوجوب علی التخیر، کسی شے کو واجب کر دینا لیکن اس کے لیے کوئی اور آلٹرنیٹ بھی کہہ دینا کہ اگر یہ چاہو تو یہ کر لو، اگر یہ نہ کرو تو یہ کر لو، تخیر ہو گئی. چاہو تو روزہ رکھو، چاہو ایک دوسرے کو کھانا کھلا دو، تو وجوب تو تھا لیکن وجوب علی التخیر. اب وجوب علی العین ہے، روزہ فرض ہے، روزہ ہی رکھنا ہے لازمن. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اور اس کے بعد فرمایا ایک رعایت برقرار ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخرى، اگر کوئی بیمار ہے سفر پر ہے تو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں کے اندر. اب یہ وہ رعایت برقرار ہے، اور یہاں اس کے اندر حکمت دی جا رہی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا. ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے، میری سمجھ سے باہر کر یہ کیوں ہو گیا. ہمارے یہاں روزے کے رکھنے کے معاملے میں لوگ اتنے سخت ہیں، 104 درجے کا بخار ہے، روزہ تو میں نے نہیں چھوڑنا، روزہ تو رکھنا ہے، روزہ تو رکھنا ہے. اللہ کے بندے، اللہ نے ایک اس کے اندر تمہیں حکم دے رکھا ہے، ایک رعایت دے رکھی ہے، آسانی دی ہے، اللہ تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، کیوں اپنے پسند نہیں کرنا. چنانچہ اس کا نقشہ آیا حضور کے دور میں بھی، ایک غزوے پہ گئے حضور اور صحابہ، رمضان کا مہینہ تھا، کچھ لوگوں نے روزے رکھے کچھ نہیں رکھے. اب جب اگلے پڑاؤ پر پہنچے تو جنہوں نے روزے رکھے ہوئے تھے وہ تو بے سود ہو کے گر گئے، اور جنہوں نے روزے نہیں رکھے تھے انہوں نے جا کے خیمے لگائے، پانی کا انتظام کیا. تو حضور نے کیا فرمایا، سبق المفرطون، جن لوگوں نے روزہ افطار کیا اس کے رون وہ آج بازی لے گئے ان سے جنہوں نے روزہ رکھا. یہ جو آئے بے سود ہو کر پڑے ان کی خدمت بھی کرنی پڑی ان کو. تو اس حوالے سے، اور ایک اور موقع پر دیکھا آپ نے کہ ایک شخص روزے کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، وہ سفر میں تھا، تو بڑے پیارے الفاظ میں، لیسا من الجل الصوم فی سفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے. یہ ایک عالم دین جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے تھے، یہ حیضہ ہے تقوا کا، تقوا کا حیضہ. اور دوسری طرف اصل میں جو میرے لیے بہت زیادہ تعجب ہے اس بات کو، قرآن مجید میں سفر کے کثر کا ذکر نہیں ہے. جن آیتوں سے اخذ کرتے ہیں وہ ہے در حقیقت صلاۃ الخوف، جب لشکروں کو اندازہ آپ کا جو ہے کوئی جو ہے پیچھا کر رہا ہے دشمن، یا یہ ہے کہ آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ نماز کڑوے سجدے میں جائیں گے، ساری اگر فوج نے ایک دم سجدہ کیا تو ایک دم آ کر جو ہے دشمن آپ کو ٹوٹ پڑے گا، اس لیے صلاۃ الخوف کا حکم دیا گیا. لیکن یہ بہرحال حضور نے اس کو ایکسٹینڈ کیا، آپ کا اختیار تھا، آپ جو ہے اس میں جو قرآن کے احکام میں کہیں اگر چاہتے تھے تو اس کو ایکسٹینڈ کرتے تھے. جیسے بڑی پیاری مثال ہے، ایک حکم قرآن میں آیا کہ کوئی شخص ایک نکاح میں دو بہنوں کو نہ رکھے. دونوں بہنیں حقیقی بہنیں اگر ہیں، اب ان کے درمیان تو لوگ جو ظاہر بات ہے کہ شوق ناپا جو ہے وہ تو ایک ہے، ایک چیز فطرت انسانی کے اندر ہے، تو یہ کام نہ کرو. دو بہنیں ایک وقت میں نکاح دیں گی. حضور نے کیا فرمایا، یہی حکم ہے خالہ اور بھانجی کا بھی، اور یہی حکم ہوگا پھوپھی اور بھتیجی کا بھی. اب ایکسٹینڈ کیا آپ نے قرآن کے ایک حکم کو، اس کا آپ کو اختیار تھا اور حق تھا. تو حضور نے وہ ایکسٹینڈ کیا اور روزے کا سفر کے اندر روزے کی نماز جو ہے اس میں قصر کر دیا. اب ہمارے ہاں جو ہمارا کیونکہ زیادہ مکتب فکر تو حنفی ہے، وہاں اتنا زور ہے اس پر کہ اگر تم جو ہے قصر نہیں کرتے ہو تو نماز نہیں ہوئی. ایک شخص جو ہے بجائے دو رکعتوں کے اثر کے چار پڑھا تو وہی نہیں، وہ زیرو ہو گئی. اس قدر سختی ہے، اور روزے کے معاملے میں کوئی سختی نہیں کرتے جس کا حکم قرآن میں آ رہا ہے. فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو اس حوالے سے سوچنا چاہیے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ اس کی تلقین ہونی چاہیے، سمجھانا چاہیے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک رعایت دی ہے تو ناشکری ہے اگر تم جو ہے نماز میں قصر نہیں کرتے، تو بھائی یہ بھی تو ناشکری ہو گئی، اس سے سو گنا زیادہ بڑی ناشکری ہو گئی. تو اس حوالے سے یہ بات جو ہے میں نے کہا کہ اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنیاد ہے اور اسی پر حضور کا کچھ احکام ہے. یسرو ولا تعسر. دیکھو جو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، بعض لوگوں کا میں بہرحال تکلیف مجھے ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو ہمارے ہاں علماء ہیں ان میں ہر طرح کے ہیں، بہت ایک بہت اونچے لوگ بھی باقی علماء ہیں قاضی، لیکن یہ کہ ایک دنیا دار مولوی بھی ہے، علماء سو بھی ہے، اپنے لیے تو ہیلے انہیں معلوم ہیں، دوسروں کو ایسا ایسا سخت حکم سناتے ہیں جو سخت ترین حکم ہو شریعت کا وہ پیش کرتے ہیں. حالانکہ شریعت میں حضور فرمائے آسانی پیدا کر، اگر شریعت کے اندر کوئی آسانی کا راستہ نکلتا ہے تو وہ راستہ نکالو. یہ شروع والا پراسن بار آگے چلیے. اس کے بعد فرمایا والے تکمل العدۃ. لیکن یہاں نوٹ آپ یہ کر لیں، اب وہ بات نہیں ہے کہ اگر روزہ نہ رکھو تو ایک آدمی کو کھانا کھلا دو، لیکن اس رعایت کو حضور نے برقرار رکھا ہے ایک خاص حالت کے لیے، وہی بات جو حضور قرآن کے حکم کے اندر وہ توسیع کر سکتے. وہ جو تین دن کے معاملے میں تھا اس کو یہاں رکھا ہے. کیا حضور نے، اگر کوئی شیخ فانی ہے، اتنا بوڑھا مرد ہے یا اتنی بوڑھی عورت ہے کہ فاقہ برداشت نہ کر سکے روزے کا، اسے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، وہ فدیہ دے دے. یا ایسا مریض ہے، ڈائبٹیز کا مریض ہے اور یہ معلوم ہے یہ بس جان چھوڑے گا نہیں، ڈاکٹر تو کہہ رہے ہیں یو ہیو ٹو لیو ود اٹ، اب یہ جان نہیں چھوڑے گا، اور اس میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے اتنی لمبا اگر آپ نے جو ہے وہ روزہ رکھا ہے کہ آپ کا شوگر لیول بہت نیچے چلا جائے اور وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، مہلک ہوتا ہے. لہذا ایسی چیزوں کے لیے بھی، ایسے امراض کے لیے بھی یہ گویا کہ حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا ہے. یہ بھی مریضوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہے اللہ کی طرف سے جو رعایتیں ہیں اور حضور کی طرف سے، ان رعایتوں سے فائدہ نہ اٹھانا ناشکری ہے. وہ بھی یہ ہے کہ اب ظاہر بات ہے ان کو پتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ قضا ہو گیا ہے، آپ کو بخار ہے، انفلوئنزا ہے، پتا ہے کچھ ضرور ٹھیک ہو جائے گا، تو میں روزے قضا کر رہا ہوں، پھر روزے پورے کر لوں گا، لیکن اس جان میں، اس مرض میں تو میری جان چھوڑنی ہی نہیں ہے، اب میں کب کروں گا اس کی قضا. لہذا اس کے لیے جو فدیہ کی بات باقی ہے. والے تکمل العدہ، اب تمہیں اس کی تعداد لازمن پوری ہوگی، کرنی ہوگی. والے تکمل اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم تکمیل کرو اللہ کی اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، اور تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو سکے اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے قرآن کی شکل میں. سب سے بڑی دولت وہ قرآن ہے جو اللہ نے دیا ہے، لیکن اس قرآن کی عظمت منکشف ہو آپ پر تب آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے. کسی بچے کے ہاتھ پر آپ ہیرا رکھ دیں، اسے کیا پتہ کیا ہے، اس سے بھی بنتا بنا کے وہ کھیلے گا، وہ سمجھے گا کانچ کا ٹکڑا ہے. وہ تو جو ہیرا جو جانتا ہے، وہ تو جو جوہری ہے، قدرے مہر شاہ دانت یا بدانت مہری، یا تو بادشاہوں کو معلوم ہوتا کہ ہیرا کیا ہوتا ہے، وہ تو کھیلتے ہیں ہیروں میں، لیکن یہ ہے کہ یا پھر جو گوہری ہے جوہری ہے، وہ جو اس کے اندر ٹریڈ کرتا ہے وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے یہ ہیرا کتنی قیمت کا ہے. تو جب تک کہ کسی شے کی قدر معلوم نہ ہو شکر کیا کریں گے آپ، معلوم ہو جائے کہ کس قدر بڑا احسان ہے یہ ہیرا دیا ہے مجھے، تب آپ کے قلب کی گہرائیوں سے جو شکر ابھرے گا تو وہ تو اسی معرفت کی وجہ سے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اب آئیے میں چاہتا ہوں کہ جو حکمت کا پہلو ہے اس پر آؤں. حکمت میں روزے کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے. مطلب کیا ہے؟ ویسے عام معنی معلوم ہے، بچ بچ کر چلنا، اللہ کے احکام کو توڑنا نہیں، یہ تقویٰ ہے. قدم قدم پر پھونک پھونک کر آگے آنے بڑھے، جیسے کہ حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ جو مجلس شورا تھی، ایک دفعہ اس میں بحث ہو گئی تقویٰ کیا ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ، ڈیفینیشن کی. اب ظاہر بات ہے بڑے بڑے جو صحابہ، اجل صحابہ، حضرت عمر کی یہ جو شورا ہے، اپنی اپنی رائے دی. عبی ابن کعب خاموش بیٹھے تھے. اچھا یہ وہ ہیں انصاری صحابی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت میں اقرؤہم عبی ابن کعب، میری امت میں قرآن کا سب سے بڑا عالم جو ہے عبی ہے، عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ. تو حضرت عمر نے ان سے کہا، عبی آپ فرمائیے، آپ خاموش بیٹھے. اب انہوں نے کہا، امیر المومنین دیکھیے، اگر کسی شخص کو ایسے جنگل سے گزرنا پڑے جہاں خاردار جھاڑیاں ہیں، جہاں کوئی پگڈنڈی بنی ہوئی نہیں ہے، جہاں پر اونچی اونچی گھاس بھی ہے، پتہ نہیں چل سکتا اس گھاس کے اندر کوئی سانپ یا کنڈلی مارے بیٹھا ہو، یا آگے کوئی بھٹ ہو، کوئی بل ہو جس میں پاؤں پڑ جائے خطرناک، تو کیسے چلے گا؟ تھوک تھوک پر قدم رکھے گا، دیکھ کر اچھی طرح سے احتیاط کرتے ہوئے. جھاڑیاں اگر ہیں تو کپڑوں کو سمیٹ کر چلے گا، جھاڑی کے اندر تو جگڑ نہ جائے. یہ بچ بچ کر چلنا جو ہے یہ تقویٰ ہے. یہ دنیا بھی ایک جنگل ہے جس میں ہمیں گزرنا ہے، اور اس میں جھاڑیاں، گناہ کی جھاڑیاں، گناہ کی دعوت ہے، گناہ کی ترغیب ہے، شیطان کی طرف سے بھی ہے، ہمارے نفس کی طرف سے بھی ہے. اس تمام جھاڑیوں سے بچ کر نکل جانا، جسے کہتے ہیں کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں، میں اس جنگل میں سے گزرنا تو ہے، اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہاں رہنا ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے. قل تمہیں ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، کہ امتحان سے بھاگنا تو نہیں ہے، امتحان تو دینا ہے، لیکن بچ کر چلو، سمجھ کر چلو، کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، کہیں اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کر بیٹھے. لیکن یہاں میں چاہتا ہوں فلسفیانہ انداز اس کو سمجھیے. دیکھیے روزے کی حکمت میں بڑا خوبصورت مضمون تھا مولانا سید ابو العلا مودودی کا، جو میں نے بہت پڑھا تھا اپنے ابتدائی دور میں. روزہ اور ضبط نفس، ضبط نفس، اپنے کنٹرول کرنا نفس کو، یہ ہے روزے کی عبادت کا اصل نفس. یہ نفس کیا ہے؟ نفس امارہ کہہ لیجیے اس کو، اور اگر فرائض کا نفس آپ کو ناپسند نہ ہو تو انڈیا لیبیڈو اس کو، یہ وہ جو بھی انسان کے حیوانی پتا دے، پیٹ کھانے کو مانگتا، بھوک لگی ہوئی ہو تو آدمی جو ہے اس بھوک کی شدت میں ہو سکتا ہے حرام کے اندر وہ مار دے، حرام سے کھانا، وہ تو نفس پیٹ تو چاہے گا مجھے بھرا جائے، ایندھن ڈالو اس کے اندر. اسی طرح شہوت ابھر گئی ہے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے، حرام طریقے سے کر رہا ہے، غلط راستے سے جو ہے وہ اپنے جنسی جذبے کی تسکین کر رہا ہے. کیوں؟ کہ نفس اس کے اوپر حاکم ہے، وہ نفس کے تابع ہے. ہونا کیا چاہیے؟ آپ کے تابع نفس ہو جائے، یہ ضبط نفس ہے. گھوڑا ہے، اگر منہ زور ہے اور سوار جو ہے کمزور ہے تو آپ کو معلوم ہے، وہ گھوڑا جو ہے اسے کہیں پٹکے گا، کہیں کسی کھائی میں گرائے گا، وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ سوار بےچارا کچھ کر سکتا. ہاں سوار بھی طاقتور ہو، رانوں میں بھی اس کے جان ہو، اور اس نے گھوڑے کو کسا ہوا ہو اپنی رانوں کے مابین، اور اس کے اوپر کنٹرول ہو، اب یہ گھوڑا اس کے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے. یہ گھوڑا لے جائے گا اسے جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر نہیں ہوگا، بلکہ گھوڑا جو ہے اس کے حکم کے تابع ہوگا. یہی سمجھیے کہ ہے ہمارا یہ جسم ہے، اس کے تقاضے ہیں، یہ اللہ کا پیدا کرتا جسم ہے، اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ نے اسی کے ذریعے سے تو ہم سے نیکی کا کام کروانا ہے، کہاں سے کریں گے نیکی کا کام؟ اسی اپنے جسم سے کریں گے. لیکن یہ اگر یہ تم پر حاوی ہو گیا, اگر اس کے تقاضے تم پر غالب آ گئے تو تم مارے گئے. یہ ہے وہ بات کہ جو بھوکے رہو دن میں, سختی جھیلو, اگر پیاس ہے لگی ہوئی, ظاہر بات ہے کہ ہمیں تو عام طور پر تجربہ نہیں ہوتا پیاس کا, نہیں ہوتا. ایک دور مجھے یاد ہے جب یہ 50s وغیرہ کے اندر جب رمضان آیا تھا, جب شدید گرمیوں میں, تو جو شخص جو حالت ہو جاتی تھی, میڈیکل کالج سے نکلتے تھے تو اپنے ہاسپٹل تک جانا بھی بہت بڑی مشکل ہوتی, تو گھر سوکھا ہوا گلا, برا حال, برتنوں پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے پانی موجود ہے, جاہز ہے, نہیں پی سکتے, اللہ کا حکم نہیں. بھوک لگی ہوئی ہے, نہیں کھا سکتے, اللہ کا حکم نہیں. شہوت کا تقاضا ہے, منکوہا بیوی موجود ہے, نہیں, اس کے قریب نہیں جا سکتے, اللہ کی اجازت نہیں. یہ گویا کہ آپ نے اپنے نفس کو قابو میں کیا, اور پھر اس نفس کو قابو کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. یہ دو مرحلے ہیں. پہلے یو شوڈ بی ان کنٹرول آف یور سیلف, نفس کے نفس. اگر فرض کیجیے ایک شخص ہے, وہ چاہتا ہے اللہ کی بندگی کرنا, لیکن اپنے نفس پر کنٹرول ہی نہیں, تو کیسے بندگی کرے گا؟ یہ بندگی تو ہوگی پہلے اپنے نفس کے اوپر تو کنٹرول کرو, تابع کرو اسے, گھوڑا تمہارے تابع ہو, اور پھر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو, اللہ کے حکم کے تابع کر دو. یہ ہے در حقیقت تقویٰ. اور اس میں میں آپ کو یاد دلا دوں, علامہ اقبال کی جو سب سے پہلی کتاب چھپی تھی وہ فارسی کی تھی, اسرار خودی, اور پھر رموز بے خودی. یہ دونوں مرحلے یہی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا. خودی, اپنی انا کو اتنا مضبوط کرو کہ اپنے حیوانی وجود کے اوپر غالب آ جائے, اور پھر بے خودی, اپنے آپ کو, اپنی خودی کو خدا کے سامنے ڈال دو. خودی اور خدا میں بڑا گہرا ربط ہے. اس خودی کو اب خدا کے سامنے جھکا دو. اب سجدہ بھی کر رہے ہیں, رکوع بھی کر رہے ہیں, یہ بے خودی ہے. اور امت کا معاملہ ہے, ڈسپلن ہے, امیر المومنین ہے, ان کا حکم ماننا ہے, یہ سب سارا معاملہ جو ہے یہ آتا ہے بے خودی میں. لیکن خودی کیا ہے؟ اگر خودی کمزور ہے اور آپ کے وجود پر حاکم نہیں ہے, تو آپ کیسے اللہ تعالیٰ کا حکم مانو؟ تو یہ ہے تقویٰ کی تعلیم, ایکسرسائز. جیسے کہ وہ روزہ رکھواتے تھے گھوڑوں کو, اب روزہ تم رکھو. اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے. یہ آیات اس وقت نازل ہوئی ہیں جبکہ قرآن میں قتال کا حکم آ رہا ہے. تم گھوڑوں کو تیار کرتے تھے جنگ کے لیے, اب خود پہلے اپنے آپ کو تیار کرو. اس لیے کہ 23rd رکوع ہے, 24th میں کیا آیا؟ فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, جنگ کرو اب ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے جنگ کر رہے ہیں. اور اس سے آگے چل کر کہہ دیا اس کی منزل کیا ہے, قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. قتال اب جاری رہے گا. 15 قتال نہیں ہوا, تقریباً 12-12.5 مکے کے, اس کے بعد پھر کچھ عرصہ جو ہے 13 تو کم سے کم ہم کہیں گے کیونکہ قتال جنگ نہیں, اب شروع ہو گئی ہے. اب یہ بند نہیں ہوگی جب تک کہ دین غالب نہ آ جائے, پورا نظام زندگی اللہ کے تابع نہ ہو جائے. یہ ہے در حقیقت مقصد. تو جیسے تم گھوڑوں کو رکھواتے تھے روزے, اب تم خود روزہ رکھو, کیونکہ اس سے پہلے وہ آیت آ چکی ہے, فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. دیکھو اب جو مرحلہ آ گیا ہے تمہاری دعوت اور تحریک کا, اب جو قتال کا مرحلہ آ رہا ہے, تو ہم تمہیں آزمائیں گے لازمن, خوف سے بھی, بھوک سے بھی, فاقہ آئے گا. جو کچھ غزوہ احزاب میں ہوا ہے کہ صحابہ کو اپنے پیٹوں کے ساتھ پتھر باندھنے پڑے ہیں کہ کمر دوری نہ ہو جائے, اور جب حضور سے شکوا کیا, حضور یہ فاقہ اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے. دیکھیے ہم نے کرتا اٹھا کر دکھایا, ہم نے اپنی چادروں سے اپنی کپ پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے ہوئے, حضور نے کرتا مبارک اپنا اٹھا کر دکھایا, دو پتھر ہوتے ہوئے, تو بھوک بھی آئے گی نا, برداشت کرنی ہوگی, خوف بھی ہوگا نا, برداشت کرنا ہوگا, جان و مال کا زیاں اور ضیاع ہوگا, برداشت کرنا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے اس میدان میں اب تم نے قدم رکھا ہے, اگر تو یہ قدم رکھنا جو ہے اس میں آسان جو ہے آسان نہیں ہے, داخل ہو جانا آسان ہے, چلنا اس میں بہت مشکل. یہ شہادت جو ہے الفت میں قدم رکھنا ہے, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بہرحال یہ ہے در حقیقت حکمت صوب کی, سیلف کنٹرول. یہاں ایک بات کی مزید وضاحت کر دوں, یہ دو اصطلاحیں ہیں انگریزی کی, سیلف کنٹرول اینڈ سیلف انیہیلیشن. سیلف کنٹرول کا حکم ہے سیلف انیہیلیشن سے بنا دیا. سیلف انیہیلیشن کیا؟ نفس کو کچل دو کچل دو کچل دو. اس میں تقاضا رہے ہی نا. یہ رہبانیت کا راستہ ہے. سارے یہ اپنے نفسانی تقاضے بالکل بند کھاتے. راہب اور راہبائیں یہ کیا ہے؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے. اب وہ جو راہب خانے کہلاتے تھے انہی کے تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بنتے تھے. کہنے کو جو ہے وہ نہیں شادی نہیں کی ہے بیچلر ہے اور لیکن کرتے کیا تھے. جمی سواگرٹ کا جو حشر ہوا ہے جو اتنا بڑا ان کا مبلغ تھا اور جس کو پھر احمد دیدار کو شکست دی تھی مناظرے میں پھر جب اس کا آیا ہے اس کا جو کچا چٹھا آیا ہے بعد میں وہ آپ کے سامنے. یہ ساری چیزیں قرآن کے اندر اور حدیث میں لا رحبانیت فی الاسلام. اسلام میں کوئی رحبانیت نہیں. یہ نفس جو ہے یہ ایسٹ ہے تمہارے لیے. اسی سے تو کام لینا ہے. اس کو کچل دو گے تو جہاد کہاں کرو گے؟ تم کس سے کرے وہ جہاد؟ اللہ کے دین کو کیسے غالب کرو گے؟ نفس کو کچلو نہیں. ہاں نفس کے تابع نہ ہو جاؤ کہ نفس کے حکم کے تحت تم حرام کام کرو غلط کام کرو. یہ کام غلط ہے. تو ضبط نفس مطلوب ہے لیکن نفس کشی. اب نفس کشی یہ اردو کا لفظ ہے. اردو میں کیا دو الفاظ کشی اور کشی. نسل کشی نسل بڑھانا یہ نسل کشی کش بڑھانا کسی شے کا. اور کشی خود کشی کی طرح کشی کے معنی ہے نفس کشی نفس کو مار دینا ختم کرنا. تو یہ روزہ جو ہمیں دکھاتا ہے اور حضور نے سختی کے ساتھ روکا ہے ان اور تقاضوں کو. یہ حدیث میں آپ کو سنائی دوں کچھ صحابہ کے اندر وہ نیکی کا تقویٰ کا جذبہ کوئی بہت زیادہ پروان چڑھ گیا. زیادہ مزاج ہوتے ہیں لوگوں کے مختلف. انہوں نے جا کر ازواج مطہرات سے معلوم کیا حضور رات کو کتنی دیر سوتے ہیں کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں حضور ہر مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں. انہوں کی طرف صاف صاف بات پڑ گئی حضور کی زندگی جو ہے تو کھلی کتاب تھی. اب انہوں دل میں سوچا یہ تو کافی نہیں ہے. وہ سمجھ جب پتہ نہیں حضور تو شاید قبر بستر سے نکالتے ہی نہ ہوں لیکن یہ کہ کہا یہ تو کم ہے. لیکن ٹھیک ہے دل کو اطمینان دیا حضور تو معصوم ہے کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. پھر اللہ پہلے ہی سارے گناہ معاف کر چکا ہے. لقد غفر اللہ لک من ذنبک ما تقدم وما تاخر. سب معاف ہو چکی. ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ایک نے کہا میں ساری رات کھڑا رہوں. دوسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا میں شادی بیاہ کے بندھن میں نہیں بندھوں گا. اس کے بعد آئے بات ہے کھکیڑے ہیں گھر گھریلو. ایک ہے ایک آدمی کا پیٹ پالنا ایک ہے دس آدمی کا پیٹ پالنا اسی میں لگ جائیں گے. بچوں کے پالنے میں وہ بیمار ہے آج فلا ہے آج اس کو داخل کرانا ہے اسی میں لگے رہیں گے. پھر اللہ سے لا کیسے لگائیں گے؟ اللہ سے لا لگانے کے لیے ظاہر بات ہے یہ گھر گرستی کے بکھیڑوں سے نکل جائے. اب یہ حدیث ہے بخاری بخاری شریف کی. حضور تک اتنا پہنچے ہم بہت خدمناک ہوئے بلایا تم لوگوں نے کہا ہے یہ کہا واللہ ہے انی لاسقاکم واخشاکم للہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ کا متقی ہوں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے اتنی خشیت میرے دل میں لیکن میں رات کو کھڑا ہوتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں. میری تو کبھی زندگی کتنی زندگی ہے. میں روزوں وہ جو ہے جو فرض روزہ تو ہے کوئی رکھتے نفلی روزے رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا. اور میری تو بیویاں ہیں ایک نہیں متعدد بیویاں ہیں. اور وہاں پر من رغب عن سنتی فلیس منی. سن لو جو میری سنت کو چھوڑے گا اور میری سنت کے خلاف چلے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں چاہے وہ نیکی کے لیے کر رہا ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اس سلسلے میں عجیب ہے. باپ تو تھا بہت بڑا سیاست دان. عمر بن العاص جو ہے عرب کے چوٹی کے سیاست دانوں میں وہ شمار ہوتے. پھر گورنر رہے مصر کے تو آپ کو معلوم ہے بیٹے پر انتہائی جو ہے غلبہ تھا درویشی کا اور نیکی کا اور تقویٰ کا. اب وہ ہر رات پوری رات کھڑے بیوی سے کوئی سروکار نہیں اور روزہ نہ روزہ رکھ رہے. حضور کو اتنا مل گئی یا عبداللہ اے عبداللہ کیا یہ بات مجھ تک نہیں پہنچائی گئی کہ تم روزانہ رات کو ساری رات کھڑے رہتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو. اندر کا تقوم الدار و تقوم الليل. عرض کیا ضرور ایسا تو ہے. لا تفعل، مت کرو ایسا. فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیرے بیوی کا بھی تم پر حق ہے. وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کوئی آیا ملاقات کرنے کے لیے اس کا بھی تم پر حق ہے. یہ حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں. ضبط نفس یہ تو ہو گئی خودی، اور پھر اس خودی کو اللہ کے قدموں میں ڈال دینا، یہ ہو گئی بے خودی، یہ ہے تقویٰ. اب آئیے دوسرا پروگرام کیا ہے، قیام اللیل، جو یہاں نہیں آیا. قرآن کی عظمت کا ذکر ہو گیا ہے لیکن قیام اللیل کا ذکر نہیں ہوا. پہلے اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا جو حدیث میں آیا، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا فرض کر دیا اور اس کی راتوں کو کھڑے رہنے کو تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا. قیام اللیل کہتے کسے، اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھیے. پہلا حکم کیا تھا، جب ابھی کدھر نماز کو فرض پنجگانا تھی نہیں، کیا پہلا حکم آیا تھا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، کمر بستہ ہو جاؤ، رات کو پڑے رہا کرو سوائے تھوڑی سی دیر کے. اب اس کی شرح کر دی، نارمل آدھی رات کو کھڑے رہو، مزید نرمی چاہے انہیں تھوڑا کم کر لو تو ایک تہائی رات رہ جائے گی، لیکن تشویر اگر بڑھا لو دو تہائی رات رہ جائے گی. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. کرنا کیا ہے، قرآن کو پڑھو اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو، قرآن کو اپنے اندر اتارو. جس کو میں کہا کر ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن، ہیمر اٹ ڈاؤن. اس لیے کہ شروع میں کتنا قرآن تھا حضور کے پاس، ابھی پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ پڑھے جاؤ، ریپیٹ ریپیٹ ریپیٹ. جیسے آپ کو کہیں پر کوئی قلعہ ٹھوکنا ہے، کوئی اور ہے کوٹی گاڑی ہے، اس کے اوپر مارتے نہ چھوٹے، بات مارے جاؤ مارے جاؤ. تو یہ قرآن اندر داخل ہوگا تمہارے، قرآن جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کیوں بجا در رفت جان دیگر سب. جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، یعنی اس کے ذہن اور قلب کے اندر سرایت کر جاتا ہے، کیوں بجان دیگر در رفت جان دیگر شبد، اب اس کے اندر انقلاب آ گیا. اب یہ انقلاب کیا ہے، فرام ود ان ناٹ فرام ود آؤٹ، یہ کسی کا جبر نہیں ہے، یہ تو اب تمہارے اندر سے ہی. پہلے تمہیں زندگی عزیز ترین شے تھی، اب اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں شہادت عزیز ترین ہو. یہ قلب ماہیت تھی جو قرآن کر دیتا، پہلے دنیا قیمتی تھی اب معلوم ہوتا نہیں، اصل سے آخرت آخمت. یہ تو ٹرانزینٹ کا فیس ہے، قلزم ہستی سے تو ابراہ مانند حیات حباب، اس ریا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی تو 3 مہینے کا ایک امتحان ہوتا ہے، یہ 30-20 سال کا کہہ لیجیے، 40 سال کے لیے ایسا ہی ہوتا ہے نا. پہلا کچھ حصہ جو ہے وہ تو شعور کا ہی نہیں ہے، اور زیادہ بڑھ گئے تو وہ بے شعوری پھر آ جائے گی، پھر ڈیمنشیا بھی آ گیا ہے، الزائمر بھی آ گیا ہے. اور یا یہ کہتے ہیں ایک آدمی جو ہے یعلم من بعد علم شایع، بڑا عالم تھا آپ سب بھول گئے. آپ کو معلوم ہے ریگن جو ہے اپنی بیوی تک کو نہیں پہچانتا تھا، الزائمر اس 10 درجے تک پہنچ گیا، اور کسی کو کیا پہچانے گا. تو صورت حال یہ ہے کہ یہ قیام اللیل قرآن کو اتارنے کے لیے. اب ہمارے ہاں بعد میں جب تہجد رہ گئی، اب تہجد کا بھی وہاں کیا کہا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اس قرآن کے ساتھ کھڑے رہا کرو تہجد کے لیے. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا، قرآن تو یاد نہیں کیا، کیا پڑھے قرآن میں سے، 8 رکعتیں تہجد کی پڑھ لی، قل ھو اللہ احد سے پڑھ لی، یا کوئی اور ایک دو اور آخری آپ پارے کے سوچتے ہو، یہ وہ تہجد ہے قرآن کے ساتھ. تہجد وہ ہے جس میں قرآن پڑھا جائے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ. تو اس حوالے سے یہ قیام اللیل فرض ہوا، فرض یہ اس وقت جو ہے ہر فرض ہر مسلمان کو فرض. ابھی نماز پنجگانہ فرض نہیں ہوئی، جو تھی نہیں ابھی، لیکن پہلا جو فرض ہوا ہے وہ قیام اللیل. اب آپ دیکھیے اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کی رخصت دے دی گئی، اور وہ آخری آیت کیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ یہ مقدار کتنی تھی. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک. اے نبی، آپ کا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے آپ اور آپ کے ساتھی دو تہائی رات کھڑے رہتے ہیں، یا کچھ اس سے کم آدھی رات، یا کچھ اور اس سے کم تہائی رات. گویا کہ اس حکم پر یہ خبر جو ہے اس کے بعد آیا، علم اللہ انکم لن تحصوا، یہ اللہ کے علم میں ہے، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکو گے، وہ مسلسل نہیں کر سکو گے، لہٰذا اس میں تو رعایت کی. لیکن قیام اللہ کا ہمارا ساری بحث کیا تھی، قیام اللہ کہتے کسے؟ یہ قیام اللیل اشارہ کر دیا حدیث میں، اشارہ آ گیا قرآن میں، فرض نہیں کیے، اس لیے کہ لوگوں میں مزدور بھی ہیں، محنتی لوگ بھی ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. حضور کے زمانے میں یہ فرض جو رہا، جو ترغیب تھی وہ برقرار تھی، لہذا اپنے طور پر لوگ پڑھتے تھے، کوئی جماعتی نظام نہیں تھا. اس لیے کہ احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیام اور سیام یہ دونوں متوازی آتے ہیں، بالکل ایبسولیوٹلی پیرلل. میرا ایک کتاب کیا ہے، عظمت سیام و قیام رمضان، یہ سیام و قیام، سیام و قیام، سیام و قیام. اب دیکھیے حدیث میں کیسے آتے ہیں پیرلل. ایک متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، من صام رمضان ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنب، ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. صام قام، صام رمضان قام رمضان، جو کھڑا رہا اور یا جس نے روزہ رکھا، اور ایمان کے ساتھ، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے اجر کی توقع اور امید کے ساتھ. وہ صرف صحت بہتر بنانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں لوگ روزے سے جو ہے صحت بہتر ہو جاتی ہے، اگر نیت ہی آپ کی یہ ہوگی تو پھر وہ عبادت نہیں رہی. وہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم اور عبادت ہے جو فرض ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے، البتہ اس کے جو فائدے حاصل ہو جائے. یہ نور اللہ نور ہے، یہ فضل ہے اللہ کا. اگر آپ کے جسمانی صحت کو بھی اچھی اس کے اندر کے ذریعے سے بہتری مل جائے. تو یہ دوسری حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن. یقول الصیام، و روزہ یہ کہے گا اے رب پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، تیرے اس بندے کو میں نے دن میں کھانے پینے سے اور اپنے جنسی شہوت پوری کرنے سے روکے رکھا. فشفعنی فی، میری وجہ سے اس نے کیا ہے نا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول ہو. قرآن کیا کہے گا، منع تو ہوں نوم باللیل، اے اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا. فشفعنی فی، میری شفاعت بھی قبول فرما. اور حضور فرماتے فیشفعان، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی. اب ذرا سوچیے، لمحہ فکریا ہے، کیا یہ ایک گھنٹے کی تراوی جو ہے یہ قیام اللیل کا قضا ہو جاتا؟ کیا روزہ ایک گھنٹے کا ہے؟ من صام رمضان ایمانوں کا احتساب، جو قیام جو ہے وہ ایک گھنٹے کا کر لیا اگر، تو یہ تو برابر کی بات ہوتی ہے تو نہیں. حقیقت کو سمجھیے کہ اس میں تدریجن کیا شکل پیدا کی گئی ہے. پہلے جو تھا یہ تھا قیام اللیل، لیکن اشارہ تھا، ترغیب تھی، فرض نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر لوگ کر رہے تھے، کوئی جماعت کا نظام نہیں تھا. صرف تین دن حضور نے صحابہ کو تہجد کے وقت آٹھ آٹھ رکعتیں نفل پڑھائے، اور یہ حضور کا معمول تھا. بس یہ کیا کہ ان کو باجماعت پڑھا دیا، سب لوگوں نے بھی پڑھ لیا. چوتھے دن اب لوگ منتظر ہیں حضور برآمد ہو، تشریف لائے، اپنے حجرے سے باہر نکلے تاکہ پھر کھڑے ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھے. یہ قیام اللیل حضور کی امامت میں ہو جائے تو کیا کہہ رہے، نور اللہ نور. اب آپ برآمد نہیں ہو رہے، لوگ کھنگھار رہے ہیں تاکہ شاید کہ اونگ آ گئی ہو تو کھنگھار کر کچھ جیسے جو ہے متوجہ کیا جا رہا ہے. حضور تشریف نہیں لائے، اگلے روز صبح فجر کو خراب فرمایا تو میں سو نہیں رہا تھا، میں جاگ رہا تھا، میں جان بوجھ کر نہیں آیا، اگر میں یہ نماز تمہیں پڑھاتا رہا مسلسل یہ فرض ہو جائے گی. یہ ہے رحمت، اللہ کی رحمت اور نبی کے. فی المومنین رعوف الرحیم، حضور جو ہے اہل ایمان کے حق میں رعوف ہے، رحیم. لہذا اگر میں نے مسلسل پڑھائی فرض ہو جائے گی. چنانچہ نماز کا نظام جو ہے تراویح کا کوئی نظام باقاعدہ قائم نہیں ہوا، نہ دور نبوی میں اور نہ ہی دور خلافت ابو بکر صدیق. حضرت عمر کے دور میں کیا ہوا کہ وہ اسی رقم طرح معاملہ کر رہا تھا. ایک روز حضرت عمر جو آپ گشت لگایا کرتے تھے شہر کے اندر، دیکھا کرتے تھے حالات، اس کے بھی واقعات بڑے بڑے عجیب ہیں. واپس آئے، مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کچھ لوگ ادھر کھڑے ہیں کونے میں. اب ظاہر بات ہے کہ سب لوگ حافظ نہیں تھے، تو جو حافظ ہے ایک کھڑا ہوا آٹھ دس آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ سن رہے، کوئی دوسرے کونے میں، تیسرے کونے میں کوئی ہے، کہیں اور ہے. آپ نے کہا یہ بہتر نہیں ان سب کو جمع کر دیا جائے ایک امام کے پیچھے؟ یہ اجتہاد حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی. آپ نے کہا اچھا آئندہ سے 20 رکعت نماز پڑھ جائے گی اور وہ عشاء سے ملحق ہوگی. تحجد کے وقت کے لیے تو بڑا بھاری ہو جائے گا، تحجد آسان کام نہیں. یہ کیا ہے، عشاء کی نماز تو پڑھنی ہے فرض ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا نبیمہ ہی لگ گیا نا، ایک گھنٹہ لگ جائے گا غیر زیادہ، اس سے بھی کم میں لوگ پڑھ لیتے. اور وہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ 40 منٹ میں پڑھ لیا، اور جو بڑے اشتہار رکھتے ہیں کہ فلاں مسجد میں آؤ وہاں قاری وہ جو ہے اتنی دیر میں کر دیتا ہے. عجیب عجیب کراچی میں عجیب عجیب حرکتیں ہوتی ہیں. وہ 3 دن میں قرآن ختم، باقی دن کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں، 3 دن میں پڑھ دیا انہوں نے، فرنٹیئر ویل کی اسپیڈ سے پڑھا اور جو ہے وہ 3 دن میں ختم ہو گیا، پورے رمضان کا خاتمہ ہو گیا. یہ چیزیں جو ہے اس طرح غلط. بہرحال اب آپ کے فیصلے سے یہ 20 رکعت، اب اس کو ہم تراویح کہتے ہیں، 20 رکعت تراویح عشاء سے متصل اور اس میں قرآن پڑھا جائے. اب اس میں آتی ہے بات ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کے میں، ٹھیک ہے ان کا ایک دینی مزاج بہت گہرا ہے، بعض چیزوں میں بہت اچھے ہیں، مطلب توحید کے بارے میں، شرک کے اوہام سے بہت دور ہیں، پاک بچے ہوئے، بدعات نہیں ہے، رسومات نہیں ہے، جو چیزیں ثابت ہیں حضور سے وہ کرتے. اس معاملے میں آ کے پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ان کی سوئی جو ہے اڑی ہے ایسی کہ اس میں انہوں نے حضرت عمر کے اس اشتہار کو قبول نہیں کیا. ویسے بھی ایک بات ہے کہ اہل حدیث کا اصول بھی یہ ہے کہ خلفائے راشدین جو ہیں ان کے فیصلے تو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈرز ہیں، وہ دائم نہیں ہیں ہمیشہ کے لیے. لیکن یہ اہل سنت کی عظیم اکثریت جو ہے اس کے نزدیک جیسے سنت رسول واجب الاطاعت ہے، ایسے ہی سنت خلفائے راشدین واجب الاطاعت. اور یہ حدیث تو موجود ہے بخاری کے اندر ہے، کوئی اہل حدیث اس کا انکار کر نہیں سکتا. علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین اغضوا علیہم النواجذ، اے مسلمانوں تم پر لازم رہے گا کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامو. ان کو اغضوا علیہم بالنواجذ، یہ جو ہوتے کچھ بھی ہیں ان کو نوازش کہتے ہیں، ان میں زور زیادہ ہوتا ہے دانتوں میں، کبھی کوئی زیادہ زور لگانا تو کچھ بھی کام میں لاتے ہیں. اور یہ کچھ درندوں کے اندر بڑی شدید ہوتی ہے، بڑے بڑے کچھ ہوتی ہیں، انہیں کچا گوشت پھاڑ مجھے پھاڑ کے کھانا ہوتا ہے. لہذا تو ان کو مضبوطی کچھ کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت. یہ ہے اصل میں معاملہ. اب ان کا ایک دعویٰ صحیح ہے کہ ثابت کرو 20 کام میں بھی ثابت ہوئے. بھائی اللہ کے بندے ہم کب کہہ رہے ہیں تراویح قرآن میں ثابت ہی نہیں، 20 کے عدد کہیں پر حضور کے دور میں نہیں، صحابہ کے دور میں نہیں. 3 رات آپ نے پڑھائی ہے وہ 8 تھی. اب یا تو پوری سنت لو 3 دن پڑھاؤ، 30 دن کیوں پڑھتے ہو، وہ تو سنت تو ختم ہو گئی تمہاری. اور پڑھاؤ جو تحجد کے وقت عشاء کے ساتھ جڑے ہیں، عشاء کے ساتھ جو عمر میں کرا ہے رضی اللہ تعالیٰ، تو یہاں پر عمر کی بات مان لی. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں خدا کے لیے سوچے اس میں تو نہ ڈالو. اور آپ کو معلوم ہے کہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی سب کے نزدیک ہی ہیں، بلکہ جو مالکی ہیں ان میں تو اور بھی 30-20 کے علاوہ بعضوں کے ہر میں 36 رکعت ہیں. لیکن یہ باقی آپ عام طور پر چاروں جگہ متفق ہیں. اب سعودی عرب کے اندر بھی اگرچہ وہاں پہ علماء اہل حدیث کا غلبہ ہے، اکثر مساجد میں وہاں 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں تراویح کی، اور وہاں تو حافظ ہوتے ہی نہیں تھے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تراویح پڑھا رہا ہے جنے کی مسجد میں اور امام کے ہاتھ میں قرآن ہے دیکھ کر پڑھ رہا ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس سے پہلے میرے ایک عزیز تھے، میری اہلیہ کے خالہ زاد بھائی تھے، وہ کہیں کو کویت میں گئے، آ کے مجھے بتایا وہاں تو تراویح اس طرح پڑھتے. میں سے میں نہیں آئی میں نے بات، میں نے کہا کوئی آپ کو مغالتا ہوا ہوگا، یہ کیا بات ہے. کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. تو بعد میں ہمارے ساتھ یہ ایک عالم تھے, انہوں نے وہاں جا کر پھر حفظ کا سلسلہ شروع کرایا. پاکستان سے علماء کو لے کر گئے, حفظ کے مدرسے قائم. پھر اب تو حکومت کی سطح پر بھی حفاظ کو انعام بھی ملتے ہیں. ایک ہمارے ساتھی کو تنظیم کے تھے, ان کے بیٹے کو کار ملی تھی حفظ کے معاملے میں, ان کا اتنا اچھا حفظ تھا. جب سوال وہ سوال جواب کرتے ہیں اچانک وہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, تو کار کی پوری. یہ کار اب ہے وہاں, اب بھی آپ کو مل جائے گا وہاں پہ. چھوٹے شہروں میں وہ حافظ نہیں ہوگا, بلکہ وہ قرآن میں دیکھ کر پڑھ رہا. لیکن قرآن پڑھنا اب اصل میں بات میں آ رہا ہوں. وہ چاہے قیام اللیل ہوتا پوری رات کا یا آدھی رات کا یا سست, چاہے یہ اب ایک گھنٹے کا ہو گیا تراویح, اس میں ایک بات جو مشترک تھی وہ کیا تھی؟ قرآن عربی میں اور عربی ان کی مادری زبان, تو سمجھتے ہیں کہ نہیں. وہ جب وہاں پڑھ رہا ہے کوئی شخص تو امام پڑھ رہا ہے اور مقتدی سمجھ رہے کہ کیا پڑھ رہا ہے. ہماری تراویح کیا ہے؟ اکثر و بیشتر تو جو قاری ہوتا ہے آگے وہی بھی عالم نہیں ہوتا, اسے عربی نہیں آتی, قرآن نہیں جانتا. ہو حافظ اور ہوتے ہیں, عالم اور ہوتے ہیں. درس نظامی مکمل کیا ہو, ابھی پڑھی ہو, حافظ کو حفظ کر دیا. اچھا انہیں ذریعے کوئی حافظ ہے جو عالم نہیں ہے, تو عالم بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں, بڑی مسجدوں میں علماء بھی باقاعدہ جو ہے کراتے ہیں. اب مولانا شام الحق ثانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی آخری عمر تک پڑھاتے رہے, حالانکہ بیمار بھی تھے, ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا, لیکن آخری عمر تک انہوں نے چھوڑا نہیں اور بڑی خوش الحادی سے پڑھتے تھے. اور اتنا پھر وہاں پر ہجوم ہوتا تھا کراچی کے, لوگ جمع ہوتے تھے ان کے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کیا پڑھا ہے؟ تو مقصد تو کچھ بھی حاصل نہ ہو. مقصد تو یہ کہ قرآن کی عظمت منکشف ہو جائے, تاکہ تمہارے قلب کی گہرائیوں سے شکر برآمد ہو. اللہ تیرا شکر ہے, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. کل حمد کل تعریف کل ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب اتاری ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے, کوئی ایش پیش نہیں ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بڑی بابرکت ہستی ہے وہ جس نے اتارا ہے فرقان اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والا بن جائے. تو مقصد تو یہ تھا کہ قرآن کی اہمیت آپ پر منکشف ہو, اور آپ والے تکبر اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون. تو وہ تو اس طرح سے تو حاصل نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہتا ثواب نہیں ہوتا, وقت آپ نے لگایا ہے, محنت کی ہے, جو بھی ہے کھڑے رہے ہیں, سنا ہے, ثواب ملے گا. لیکن حکمت جو اس کی ہے, مقصد جو اس کا, وہ قطعاً حاصل نہیں ہوتا, زیرو. اس کے لیے ایک اجتہاد ہم نے کیا آج سے 25 برس قبل, اسی مسجد سے آغاز ہوا, کہ تراویح ایسے پڑھیں گے ہم کہ پہلے کم جو ابھی 4 رکعتوں میں امام صاحب پڑھیں گے, بیٹھ کر کوئی شخص درس دے گا, ترجمہ کرے گا, اور جہاں کوئی وضاحت کی ضرورت ہے وہاں وضاحت کرے گا. تقریباً 40 منٹ, 45, 50, کبھی گھنٹہ اس میں لگ جاتا. اس کے بعد ہم کھڑے ہوں گے اور پھر ہم سنیں گے. اب چونکہ جو قاری پڑھ رہا ہے, ابھی ہم نے اس کا ترجمہ سنا تھا, تو کچھ نہ کچھ ہمارے ذہن پر اترے گی, بات ہمارے قلب پر آئے گی. وہ جو میں نے کہا تھا کیوں بجان در رفت, وہ ہماری جان میں سرایت کرے گا. چاہے اب کسی کا ہو سکتا 70%, 80% سمجھ میں آ جائے, کسی کا 20-30, کچھ تو ہوگا نا. اب اس کے بعد آپ پھر بیٹھ گئے, پھر آپ نے وہ جو تو بیان کیا, پھر چار کا. تو چنانچہ پہلی جب میں نے شروع کیا تھا, یہ وہ گرمیوں کا زمانہ تھا, رات چھوٹی ہوتی تھی, تو ایسا 6 گھنٹے لگے تراویح کے اندر. تو اس کے بعد جو ہے بڑا بھاگ کر بعض لوگوں نے بڑی مشکل سے انہیں سحری کھانے کا جو موقع ملا. اس طرح ہم نے قیام اللیل کیا. یہ قیام اللیل قرآن کے ساتھ جاننا ہے, قرآن کو اپنے اندر اتارنا ہے, اپنے ذہن اور اپنے قلب میں اتارنا ہے. اس پر میرے خلاف طوفان اٹھا دی, یہ بدعت, اتنی بڑی بدعت, یہ بدعت, یہ ظلم ہے لوگوں پر. میں نے کہا بھائی میں نے کسی پر لازم نہیں کیا, کسی پر میرا جبر نہیں ہے, یہ تو مرضی سے جو ہے آتے ہیں لوگ اور آتے بھری ہوتے تھے مسجد, اور لوگ جو ہے صبح جا کر آفس میں کام بھی کرتے تھے. یہ سب مجھے یاد ہوا, یہ سارا یہ نہیں کہ انہوں نے اپنے معمولات ختم کر دیے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ بھی کرنا پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. ایک شخص ایک مہینے کی چھٹی لے, آپ کو ارن لیو ملتی ہے, ہر ایک مہینے کی کوشش کام کے لیے لے لیں, رمضان کو خالص کرنے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. دن میں بھی قرآن پڑھے جو رات کو سننا ہے, اور رات کو پھر دورہ ترجمہ قرآن کے ساتھ قرآن پڑھے. وہ قرآن آپ کے اندر اترے, آپ کے کانوں سے ہو کر دماغ میں جائے اور دماغ سے پھر نیچے اترے اور قلب میں آئے. اس سے در حقیقت آپ کی شخصیت جو ہے بدلے گی. کیوں بجا در رس جہاں دیگر شود, جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود. جب اندر سے انسان بدل جاتا ہے تو اس کے لیے تو پوری دنیا بدل گئی, اینگل آف ویو بدل گیا نا. اب یہ دیر آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, میرے ذہن پہ یہ تصویر اور ہے, آپ کے ذہن پہ اور ہے. میں اگر ادھر بیٹھ کر دیکھوں گا تو کچھ اور میز بدل آئے گی. تو اینگل آف ویو بدل گیا. اب اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. بھائی میں دار الآخرت الحیوان لوکان یعلمون, اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جو اپنے زوم میں آخرت کو مانتے ہیں وہ کس انداز میں مانتے ہیں. ہم ایسے مانتے ہیں جیسے ایک پوری کتاب تو دنیا کی زندگی ہے, ایک چھوٹا سا زمین آخر میں ہے وہ آخرت. یہ ہماری ویلیو ہے, یہ ریشیو پروپورشن. جتنی ہماری محنت اور بھاگ دوڑ اس دنیا کے لیے ہے اس کے مقابلے میں کتنی ہے جو آخرت کے لیے, اس کا حساب آپ کو کر لیں. اگر اصل زندگی اس کی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے, تو جو بھاگ دوڑ ہے زیادہ اس کے لیے ہونی چاہیے. بہرحال یہ ہے در حقیقت روزے اور رمضان کا معاملہ. قرآن مجید اب اترے, اب اس کو میں آخری سوچتے پر لے کر آ رہا ہوں, اور اس کو آپ کہیں گے حکمت دین, حکمت قرآن. مولانا روم نے بڑا پیارا شعر کہا تھا, چند خانی حکمت یونانیاں, حکمت قرآنیاں را ہم بے خان. تم کب تک یونانیوں کی فلسفہ اور حکمت اور یونانیوں کی منطق پڑھتے رہو؟ ہمارے علماء نے بھی وہی پڑھا ہے, ان کے بھی ارسطو وہ استاد اول شمار ہوتا ہے. ایک طرف جو تصوف کے مزاج کے لوگ ہیں ان کا امام اعظم جو ہے وہ افلاطون ہے, پلیٹو. اور جو زیادہ جو ہے وہ فقہی وغیرہ اور ان مسائل کے اندر ہے, علم الکلام میں ہے, ان کا جو ہے امام استاد اول وہ ارسٹاٹل ہے, اور انہی کی کتاب چند خانی حکمت یونانیاں حکمت قرآنیاں را ہم نے. اچھا ایک بات اور نوٹ کر لیجیے, حکمت جو ہے وہ سب کے لیے نہیں ہوتی. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لیولز آف انڈرسٹینڈنگ مختلف رکھے, لیولز آف کانشیسنس مختلف ہے ہر شخص کی. اسی لیے یہ اسپیشلائز جاب ہے حکمت, اور جو تعلیم نبوی ہے اس کی آخری منزل ہے. تین دفعہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ ٹاپ پر ہے آخر میں. اسی سورہ بقرہ میں فرمایا گیا, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, جس کو اللہ نے حکمت دے دی اس نے تو اللہ نے خیر کثیر عطا کر دیا. تو میں آج حکمت قرآن کے بعد پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات, یہ جو کائنات ہے یونیورس کون و مکان, اس میں دو عالم ہیں پیرلل, آپس میں گتھے ہوئے بٹ ڈسٹنکٹ اینڈ ڈفرنٹ. ایک کا نام ہے عالم امر, ایک کا نام ہے عالم خلق. الا له الخلق والامر, دونوں عالم اللہ کے کنٹرول میں ہیں لیکن ہیں دو عالم. اچھا امر کے عالم کی شان یہ ہے, وہاں اللہ کا جو فعل ہوتا ہے اس میں کوئی وقت نہیں لگتا. انما امره اذا اراد شيئا فانما يقول له كن فيكون. عالم خلق میں اللہ کا فعل جو ہے وہ ٹائم لیتا ہے. زمین و آسمان یہ کائناتی جو بادی کائنات ہے, چھ دنوں میں بنائی. وہ دن کون سے ہیں؟ یہ ہمارے 24 گھنٹے والا دن تو نہیں ہے, یہ تو ہماری زمین کے حوالے سے ہے. زمین نے ایک بار گھوم گئی اپنے جو محور کے اوپر, وہ دن ہو گیا, ایک دن ہو گیا. ایک دن اس پورے سولر سسٹم کا کیا ہوگا؟ پھر اس سے آگے یہ ایک دن گلیکسی کا کیا ہوگا جس کا حصہ ہے سولر سسٹم؟ ایک دن کائنات کا کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں سورہ معارج میں 50,000 سال کے دن کا ذکر تو ہے نا. تارجو الیہ الملائکۃ والروح فی یوم مقدارہ 50,000 سنہ. تو یہ گویا سمجھیے, اب جیسے یہ ہے کہ ایک جو ہے آم کی گٹھلی ہے, آپ نے جما دی, اس کے بعد دو پتے, اسے آم بننے میں 6-7 سال لگیں گے, درخت بننے میں ٹائم. اس کو دونوں کو ذہن میں رکھیے، عالم امر، عالم خلق. اچھا، عالم خلق جو مٹیریل یونیورس ہے اس کے بارے میں آج کے جو نظریات ہیں بہت قریب آ گئے ہیں حقیقت. کچھ عرصے پہلے نیوٹن کا دور تھا، نیوٹونین فزکس، اس میں کیا خیال تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی؟ نہیں، آج کہتے نہیں، اس کی ایک بگننگ ہے. بگ بینگ بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا جس کا کائنات شروع، اور اس کو ختم بھی ہونا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں پھول جھڑی ہوتی ہے نا، وہ یوں جب یہ اگر اس کو الٹا کر دیں، وہ پہلے نقطے سے شروع ہوئی تھی، پھر وہ واپس آ کر وہ ایک نقطے میں آ جائے گی. قرآن نے ایسا نقشہ کھینچا ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جیسے تم کتابوں کے تومار جو ہے روز ہوتے تھے، پہلے مجدد کتابیں نہیں ہوتی تھیں، ایک صفحے میں لکھ لیا اس کے بعد اگلا صفحہ پیش کر لیا، اس کے بعد اس کو رول کر لیا، تیسرے صفحے کو آگے کیا، تو ان دونوں کو رول، وہ سکرولز بنتے تھے، ڈیڈ سی سکرولز، یہ بڑے اخبارات میں لاتے تھے. تو جیسے یہ ہم نے اسی طریقے سے ہم تمام آسمانوں و فضاؤں کو لپیٹ لیں گے جیسے کہ ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. ایک نقطے سے بٹر کائنات بنی، ایک نقطے پر آ کر ختم ہو گئی. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأناها نعید، جیسے شروع کیا تھا ایسے شروع کر. اچھا، اس یونیورس کے، اس میٹیریل ورلڈ کے کچھ ادوار ہیں جو سمجھ لیجیے وہ آج سائنس نے ہمیں بہت خوبصورتی سمجھا دی. یہ جو بگ بینگ سے کچھ چھوٹے چھوٹے ذرے وجود میں آئے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، ایٹم یا کوئی الیکٹران سے بھی لاکھوں گنا چھوٹے، لیکن اتنے گرم اتنے گرم اتنے گرم، ٹریلینز ڈگری فارنہائٹ ٹیمپریچر، بگ بینگ، وہ جو ہے بھاگ بھی رہے تھے تیزی کے ساتھ، اور اسی سے گیلیکسیز بن گئی، اسی سے پلینٹس بن گئے، سٹارز بن گئے، یہ ساری کائنات اس سے بن گئی. ہماری زمین بھی ایک پلینٹ کی حیثیت سے تھی، آگ کا گولا تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی، کرسٹ آ گیا اوپر، جیسے انگارے پر راکھ آ جاتی ہے، یہ راکھ ہے، کرسٹ آف دی ارتھ، مٹی. پھر جب یہ ٹھنڈی ہوئی تھی تو اس کے کچھ ویپرز اس میں سے نکل کر بخارات اوپر گئے، انہوں نے کیا بنایا، ایٹماسفیئر، جو انولپ ہے، جو ہمارے گلوب کو لیے ہوئے ہے اپنی گود میں. اس کے بعد وہاں آکسیجن اور ہائیڈروجن کے درمیان جو معاملہ ہوا، پانی بنا، اور لاکھوں برس تک پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، پانی برستا رہا، جہاں نشیب تھا سمندر بن گئے، جموں کی جگہ تھی وہ خشکی ہو گئی. یہ کریشن آف یونیورس میں زمین کے وجود تک کی داستان. اس کے بعد یہاں سے ایک ارتقائی عمل شروع ہوا ہے. یہ سمندر اور پانی اس کا، اور جہاں اس کے ساتھ مٹی تھی، یہاں ایک مسلسل ایکشن چلتا تھا. ابھی ادھر بڑھ گئی، جو نہر آ گئی ہے آگے آ گئی ہے، اب پیچھے چلی گئی، پھر نہر آ گئی، انٹر ایکشن ہو رہا ہے مسلسل. اسی کو اقبال نے کہا ہے، مثال لہر، ساحل آشنا رہے، یعنی بہر کی طرح ساحل سے دوستی تو رکھو، مگر کفے دامن کو ساحل سے کھینچتا جا، جیسے کوئی اپنا دامن کھینچتا ہے، یہ پکڑو نہیں، میرا دامن گیا، آئی ایک لہر، لہر آگے آئی، پانی کافی مٹی واپس آ گئی، گویا کہ جیسے کوئی اپنا جو ہے وہ دامن چھڑا رہا. یہاں پر اس کے ذریعے میں ان آرگینک سے آرگینک کمپاؤنڈز وجود میں آئے، ان میں زندگی کے آثار. اب یہاں ایک سیل وجود میں آیا ہے میوا، اور سے بڑھتے 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 حیوانات، ہوا کے حیوانات، پانی کے حیوانات، زمین کے پیدا ہوئے، اور اس کے ٹاپ پر پھر ہومو سیپینز نام کا ایک شے پیدا ہوئی، جو میں اور آپ ہیں، لیکن صرف ہومو سیپین نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے. وہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے دین کی حقیقت کے بعد سے. جہاں آپ کو خیال ہوا ہوگا کہ میں نے شاید ارتقا کو مان لیا ہے، ارتقا ارتقا اور ہے، ڈارون کا ارتقا اور ہے، یہ سمجھ لیجیے ارتقا کیوں اور کیسے ہوتا ہے، ڈارون اس کا نام ہے اور وہ غلط ہے، جھوٹا ہے، اور وہ آج تک ثابت نہیں ہو سکا. بایولوجی کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ٹھکراتے ہیں اس فلسفے کو. لیکن ارتقاء کا ہونا یہ تو ابن مسکوے آج سے 1000 سال پہلے کا مسلمان جو ہے عالم، اور پھر مولانا روم آج سے 700-800 سال پہلے کی شخص، ارتقاء کو مانتے ہیں. اب ان چیزوں پر میری ایک کتاب ہے، ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے اس وقت، ورنہ میں نے آج کچھ سیٹ بنوائے ہیں کہ اگر آپ لوگ کچھ مطالعہ کرنا چاہیں، میری کچھ باتوں کو مزید تفصیل سے جاننا چاہیں تو مطالعہ کریں، باتیں تو آپ سن رہے ہیں. بہرحال وہ ہومو سیپینس وجود میں آیا ہے، جس کو میں کہہ رہا ہوں حیوان انسان، وہ انسان نہیں تھا. لیکن ادھر عالم امر میں جو پہلا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرف کن آیا تھا، اس سے ایک نور وجود میں آیا جو بسیط تھا، جس میں حرارت نہیں تھی نہ حرکت تھی. اس نور سے اللہ نے دو مخلوقات پیدا کی ہیں، تمام انسانوں کی ارواح پیدا کر دی گئی اور ملائکہ پیدا کیے. یہ نور سے جب وہ تھا نار کا زمانہ، کائنات ناری تھی ساری، اس دور میں جنات پیدا کیے. جان خلقناہ من قبل من نار السموم، آدم کو بعد میں پیدا کیا گیا، وہ تو مٹی ٹھنڈی ہوئی، مٹی کے ذریعے سے پھر بارش برسی. اور قرآن میں ایک جگہ ہے نا، عرشہ علی الماء، اللہ کا تخت اس وقت پانی پر تھا، زمین پر تھا ہی کچھ نہیں، یا خشکی یا پانی، سمندر اور بارش بھی تباہ بڑی بڑی. لیکن یہ ہے کہ وہ ارواح پیدا کی گئی، نورانی ہے، اور چونکہ عالم امر کی ہے، ان کو یہاں سے وہاں جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا. فرشتہ عرش معلا سے زمین تک آ جائے گا عام واحد میں، نو ٹائم. آخر جبریل لے کر آ رہے تھے وہیں، کہاں سے؟ آسمان سے. کوئی ٹائم لگتا تھا زمین تک آنے میں؟ نہیں. اٹس نو ٹائم انوالوڈ ان عالم امر، بٹ دیر ڈیفینیٹ ٹائم انوالوڈ ان عالم خلق. اب یہ جو ارواح تھی، یہ پیدا کی گئی، صرف ارواح تھی لیکن موجود تھی، ان کا شعور تھا، ان میں حیات تھی، وہ کوئی مردہ چیزیں نہیں تھی، وہ مجرد تصور نہیں تھا، ان کا صاحب تشخص وجود تھا. اس وقت اللہ نے ان سے عہد لیا تھا، سب ساری ارواح عالم سے لے کر اور آخری انسان جو دنیا میں آئے گا اس وقت تک کا انسان، ان کی ارواح موجود تھی. حدیث میں آتا ہے الارواح جنود مجندہ، جند کہتے لشکر کو، لشکروں کے لشکر تھے، لشکروں کے لشکر تھے جو ارواح تھے. ان سے اللہ نے پوچھا انستو بربکم، قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا، کیوں نہیں. یہ ہے وہ عہد انست، پھر جس کا سورہ آراف میں اللہ حوالہ دے رہا ہے، دیکھو تم آئے تھے یہاں پر مجھ سے ایک عہد کر کے آئے تھے، یہ عہد انست ہے، یہ عہد ہم نے اس جسم کے ساتھ نہیں کیا، ہماری ارواح نے کیا، لیکن شعور کے ساتھ کیا. آج کے دور میں کیا ہوا؟ روح کا انکار، روح کی کوئی کہیں وجود نہیں. روح کو ہم نے سمجھا جان، اللہ کے بندو، جان تو کتے میں بھی بلے میں بھی ہے، کیا فرق ہو گیا؟ انسان اس کی عظمت کیا ہے؟ دو جگہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، سورہ حجر اور سورہ سواد، اس قرآن للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. فرشتوں سے کہا دیکھو میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے، گارے سے، جب میں اسے بنا لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، یہ ہے اصل شے، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ نوٹ کر لیجیے، قرآن اور سائنس اس پر متفق ہے کہ ہمارا مادہ تخلیق مٹی ہے، مٹی اور پانی، مٹی اور پانی. حیات کا منبع سا چشمہ پانی ہے، ہمارے وجود کا سارا معاملہ مٹی سے، سائنس بھی یہ کرتی ہے مٹی سے، تو متفق ہے یہ سائنس اور مذہب. لیکن فرق کیا ہے؟ اب ایک بیچارہ کوئی دیہاتی یہ سمجھتا ہو کہ جیسے ہم نے کسی کوئی گڈا بنا لیا گارے کا اور اس میں پھونک ماری تو شاید اللہ نے اسی طرح آدم کو بنایا، اس کی اگر ذہنی سطح یہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جب تک وہ مانے اللہ نے بنایا بھائی ٹھیک ہے، ایمان تو ہو گیا اس کا، خالق اللہ ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اللہ نے ان مراحل میں سے ہو کر گزارا ہے، یہ کوئی کفر تو نہیں. اور عجیب بات ہے سورہ نوح کی ایک آیت کبھی آپ پڑھیں, واللہ انبتکم من الارض نباتا, اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے نباتات اگتی ہے. اس قدر کلیئر ورڈ تو اس کو سمجھیے, ایولیوشن اپنی جگہ ہے, ایولیوشن کا فلسفہ, اس کا سبب, اس کا میکینزم, یہ اپنی جگہ ہے. وہ فلسفہ ڈارون کا ہے جو وہ جانتا ہے. ہمارے نزدیک سبب عمر کم, جو اللہ عمر کم کہتا ہے, ایک سپیشیز ہے, اللہ اس میں ایک خون سے ایک تبدیلی کر دیتا ہے, نئی سپیشیز وجود میں آ جاتی ہے. اسے اثر نو سارا سفر طے نہیں کرنا ہے کہ پہلے بگ بینگ آئے, پھر یہ آئے, پھر کوئی نئی سپیشیز نہیں. یہاں کیا ہے, لفظ کن سے کوئی تبدیلی, جینز کے اندر کوئی تبدیلی آ گئی, بس ایک نئی سپیشیز وجود میں آ گئی. اب اسی میں دیکھیے خاص بات کیا ہے, حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کیوں کہا گیا, بن باپ کے پیدا ہوئے. جو باپ کا حصہ ہوتا ہے وہ روح سے اللہ تعالی نے, کن سے, امر کن سے, وہ اس کا کام کن. کلمت اللہ, یہ اللہ کا کلمہ ہے عیسیٰ, کلمت مومن ہو, اس لیے کہ اللہ کے کلمہ کن کے ذریعے سے وہ استقرار حمل جو ہے حضرت مریم سلام علیہ ہمیں وہاں کلمہ. ویسے تو ساری کلمات, پوری کائنات جو ہے اللہ کے کلمات ہے, کن سے وجود میں آئی. دو جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تمام زمین کے درخت قلم بنا لیے جائیں اور سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائے اور پھر کلمات اللہ لکھے جائیں تو سمندر ختم ہو جائے گا, اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوگی. سورہ کاف کی لاسٹ بٹ ون آیت, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا, ایسے ہی اور سمندر بھی پیدا کر دیں اور سیاہی کر دیں اور وہ بھی لکھے تب بھی اللہ کی کلمات ختم. آج آپ کو معلوم ہے کتنی مخلوقات پانی میں ہے, اندازہ ہے کتنی اسپیشیز ان کی, کیسے کیسے پرندے ہیں. اچھا ایک کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی مخلوق ہے, کس کی مخلوق گن سکتے ہیں؟ یہ سب کے سب اللہ کے کل کس کا ظہور ہے. فرمایا گیا کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر, ختم ہو جاتا سمندر, قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ مددا. اب آپ نے دیکھا ایک عالم امر جو بہت پہلے سے پیدا ہوا ہے, وہ ارواح اور ملائکہ, بس ایک عالم خلق, پوری کائنات, گیلیکسیز, پلینٹس, سولر سسٹم اور اس میں سٹار, سب اسی میں حیوانات ارضی پیدا ہوئی, اسی میں ٹاپ کے اوپر جو ہے. اب یہ دیکھیے کہ کہتے بھی ایولیوشن ٹری, یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, ایولیوشن ٹری کے ٹاپ پر ہومو سیپینز کھڑا ہے. قرآن کہتا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا, آم کا درخت جیسے رفتہ رفتہ بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے. معلوم اس میں کیا ہوا ہے, جب حضرت آدم کی تخلیق ہو گئی حیوانی سطح پر, آدم کی وہ روح لا کر اس میں پھونک دی گئی, اب وہ آدم علیہ السلام ہو گئے. پہلے حیوان آدم تھا, ان میں سے ایک کو لیا روح پھونکی, وہ آدم ہے, باقی نسل وہ جو ہومو سیپینز کے لیے وہ ختم ہوئی. پیرس جیسے آپ کو معلوم ہے کتنے بڑے ڈائنوسورس, کتنے بڑے بڑے جانور تھے ان کا وجود نہیں رہا, کتنے سپیشیز تھے ان کا وجود نہیں رہا, ایسے ہی وہ انسانی حیوانی وہ جو نسل کی ختم ہوئی, اس کے بعد ساری نسل انسانی جو ہے وہ آدم اور حوا کی اولاد. اب کیا ہوتا ہے اس عالم خالق کے اندر, ماں کے پیٹ میں ایک جنین ہے, ایک نیا انسان, وہ ایک تشکیل پا رہا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور اس کے بارے میں آپ نے چونکہ حدیث بڑی عجیب سی ہے نا, تو اس لیے کہا وہ صادق المصدوق, میں حضور کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور حضور سچے ہیں, ان کی سچائی پر اللہ گواہ ہے, کوئی شک نہ کرنا. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ اربعین لیلۃ نطفۃ, تم میں سے ہر شخص کی تخلیق جو ہوتی ہے اپنی ماں کے پیٹ میں, اس میں یہ ہے کہ پہلے 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے, پھر 40 دن وہ علقہ کی شکل میں ہوتا ہے, پھر 40 دن مضغت اس کا بھی ابھی دیکھیے، یہ وہی الفاظ ہیں جو شاید کچھ لوگوں کو یاد آ گئے ہوں، سورہ مومنون میں آتے ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا ثُمَّ كَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اس پر بعد میں بات کروں گا. جب یہ چار مہینے ہو گئے، چالیس دن چالیس دن چالیس دن، پھر فرمایا حضور نے ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فینفخ فیہ الروح، وہ وہاں سے کولڈ اسٹوریج سے لے کر آتا ہے یہ روح، یہ اس شخص کی روح ہے جو کبھی، اس کا نام ڈاکٹر اسرار احمد ہوگا، وہ لا کر جو ہے اس کے اندر روح دی گئی. اب یہ انسان ہے، باقی کے مراحل میں اس کے بعد ہیں، ہڈیوں کا بننا، ہڈیوں کے اوپر گوشت گوشت لانا، پھر ان کے اندر جو ہے یہ اور جو سماعت بصارت کی صلاحیت پیدا ہو، ابھی تو باقی ہے نا، ابھی تو چار مہینے گئے، پانچ مہینے تو باقی ہے. لیکن آخر میں کیا فرمایا، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی اٹھان پر اٹھا دیا، پہلے وہ نرا حیوان تھا، اب روح گھوم گئی، اب انسان بن گیا ہے. یہ ہے غرض دنیا کا، آسمان اور زمین کے فرق جو ہے وہ صرف حیوان تھا، لیکن مرا ہوا تو نہیں، مرتا تو نہیں، وہ تو جو باپ کا نطفہ آتا ہے، سپرم کس قدر تیزی کے ساتھ دوڑتا ہوا ہوتا ہے، جنہوں نے بھی کبھی مائکروسکوپ میں اسے دیکھا، اووم وہ بھی ماں کا، وہ بھی زندہ ہے. زندگی اور شے ہے، روح اور شے ہے. 120 دن کا جو بھی نطفہ ہے، وہ جو بھی ہے پیٹ میں، وہ بھی زندہ ہے نا، وہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے، وہ ماں کے خون کی بنا پر پل رہا ہے، آگے زندگی کی سارے دروازے موجود. روح اور ہے، زندگی اور ہے. آج کے انسان کے ذہن میں کیا ہے، بدقسمتی سے آدمی نے روح اور زندگی اس کو ایک سمجھ لیا. روح بالکل اور ہے، زندگی بالکل اور. زندگی جمع انسان کا جسم، یہ حیوانی وجود ہے، روح یہ اس کا روحانی وجود ہے. اب یہ روح کیا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا اس کا پورا مستقل وجود ہے، یہ جسم کی تابع نہیں ہے، جسم میں ہی تار وہ تھی، جسم جو ہے وہ تو لاکھوں سال کے بعد وجود کے اندر آ رہا ہے، وہ تو تھی اس وقت عالم امر کے اندر موجود تھی، اور اس کے بعد اسے وہاں سلا دیا گیا یا کولڈ اسٹوریج میں ٹک لیا گیا، کہ اب جب وقت آئے گا، جب یہ عالم خلق سارے مراحل طے کرے گا، پھر یہ جو روح ہے پھونکی جائے گی. یہ روح جو ہے یہ مکمل شخصیت ہے، یہ دیکھتی بھی ہے ان آنکھوں سے نہیں، اس دل میں، اس کو دل سے تعبیر کرتے ہیں. اس روح کا مسکن قلب ہے، ہمارے میڈیکل حساب سے یہ صرف پمپ ہے، بلڈ کو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پھینک رہا ہے بس، لیکن یہ اس کی مانوی ایک فورتھ ڈائمینشن جسے کہا آئنسٹائن نے، یہ قلب جو ہے یہ روح کا مرکز ہے، مسکن ہے، اور یہ دیکھتی بھی ہے. سورہ حج میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. ابو جہل کی یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی نا، ابو لہب کی آنکھ اندھی نہیں تھی، بڑی بڑی آنکھوں والا تھا، انگارے جیسا تھا، سرخ و سفید، اور آنکھیں بھی بڑی بڑی، دل کی آنکھ بند تھی. روح سنتی بھی ہے، اور روح غور و فکر اپنی جگہ لینا کرتی ہے، عقل. یہ بھی سورہ حج میں ہے فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ایک حیوانی عقل ہے جو یہاں ہے اس دماغ کے اندر، یہ حیوانی عقل ہے، یہ ارتقا آپ پا کر بہت آگے آ گئی ہے تو حیوانی، کیا عقل حیوانات میں نہیں ہے؟ میں نے تو ایک تجربہ کیا ایک دفعہ، جیسے کبھی ہوا تھا نیوٹن کے ساتھ سیب گرا اس کو سر پر، تو اس نے سوچا کہ یہ کیوں آیا ہے نیچے، اوپر ہی نہیں گیا، معلومہ زمین کی کشش ہے، تو کشش کی زمین کا اصول طے ہو گیا. میں نے تجربہ کیا، ایک کیڑا چل رہا تھا وہ جس کے جسم پہ بال ہوتے ہیں بہت، اور وہ سیگمنٹڈ ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہ اگر آپ سے چھو جائے تو خارش ہوتی ہے. اسے میں نے دیکھا جیسے وہ جا رہا تھا، میں نے ایک تنکا اس کے آگے رکھ لیا، وہ تنکے تک پہنچا تو ڈائریکشن چینج کر لی، میں نے پھر رکھ لیا، پھر ڈائریکشن چینج کر لی، پھر رکھا، پھر ڈائریکشن چینج کی، چوتھی مرتبہ جو رکھا وہ اس کے اوپر سے گزرا. بتائیے سارا تعقل اس نے محسوس کیا، میرے راستے میں رکاوٹ ہے. نمبر ایک ڈسیزن لیا، آئی ہیو ٹو چینج مائی روٹ، اس پر عمل کیا. پھر کہا کہ یہ تو چھوڑ نہیں رہا میرا ساتھ، میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، میں اس کے اوپر گزروں گا. فیصلہ کیا، اس کے اندر ساری عقل موجود ہے، حیوانات کی عقل ہے سب میں، لیکن یہ عقل اور ہے جو اس دل کی عقل ہے وہ اور ہے، اور اس انسانی دماغ کی عقل کچھ اور ہے. یہ دماغ کیا ہے؟ یہ کمپیوٹر ہے، لوڈ کر دیجیے. کمپیوٹر میں آپ ڈیٹا خود جو ہے فیڈ کرتے ہیں تب وہ کمپیوٹر کام کرتا ہے، اس کا خود تو کوئی کام ہی نہیں. یہ کمپیوٹر کیا ہے؟ ڈیٹا آ رہا ہے آنکھوں سے، ڈیٹا آ رہا ہے کانوں سے، ڈیٹا آ رہا ہے چکھنے سے، ڈیٹا آ رہا ہے سونگنے سے، ڈیٹا آ رہا ہے مس کرنے سے، چھونے سے. اس کو یہ جو ہے اب اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے، نتیجہ نکالتا ہے، اپنی میموری میں رکھ لیتا ہے. ہے کہ نہیں کمپیوٹر میں میموری؟ مزید دیکھتا ہے، پھر اور ڈیٹا آ گیا، وہ آنکھوں سے آ گیا، کانوں سے آ گیا، اس سے بھی نتیجہ نکالا، پچھلے نتیجے سے مجھے تحریر کیا، کوئی تبدیلی کرنی پڑی اپنے خیال نظری میں تو کر لی. دس از دی پروسیس آف دی، یہ ایک بہت بڑا، وہ جو سپیریئر اور جائنٹ کمپیوٹر ہوتے ہیں، یہ چھوٹا سا انداز ہے اس میں. وہ کمپیوٹر دی موسٹ سپر کمپیوٹر پوری کائنات کے اندر ہمارے دماغ کے اندر، لیکن یہ دل دیکھتا ہے بغیر ان آنکھوں کے، یہ کان یہ سنتا ہے بغیر ان کانوں کے. مثلاً اب سب سے بڑی بات آپ کے سمجھ آ جائے گی، وہی کیا ہے؟ وہی اس کان سے نہیں سنی ہے محمد نے، دل پر آئی ہے براہ راست. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کان سے نہیں، براہ راست دل روحی، یہ روح پر آئی ہے. روح امین، الروح الامین، روح القدس، وہ لے کر آیا ہے، وہ بھی عالم امر کی شے ہے. اور قلب محمدی میں جو روح ہے وہ بھی عالم امر کی شے ہے. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے ملک اور جو اسپرٹ آف ہیومن بینگ ہے، جو نبی ہے رسول، کمیونیکیشن اس کے درمیان. اور وہی کو بھی قرآن امر کہتا ہے، اور وہی کو روح بھی کہتا ہے. یہ اس کے روح ارا عبد ہی بھیا شاہ من امر ہی ارا بھیا شاہ، اللہ تعالیٰ اپنی اس وحی کو جس پر چاہتا ہے القا کر دیتا دیتا ہے. اسی طرح جو ہے سورہ شورا کی جو ہے لاکھ بٹ بد آئے، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اتارا ہے نبی اسی طرح ہم نے اپنے امر کا ایک نور، یعنی وہی قرآن. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ تو نہیں جانتے تھے کتاب کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں. آپ یہودیوں میں پیدا ہوتے تو کتاب ہوتی ہے آپ کے پاس، آپ عیسائیوں میں پیدا ہوتے تو کتاب ہوتی ہے آپ کے پاس انجیل، آپ کے پاس تو کتاب ہی. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، جانتے نہیں تھے آپ، اور ایمان بھی نہیں جانتے تھے آپ. اس کو خیر علماء یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ جو اجمالی ایمان قلب میں تھا، ابھی تفصیلی نہیں تھا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، پوٹینشیل ایمان جو ہے وہ قلب روح کے اندر موجود تھا، لیکن وہ پوٹینشیل ایمان جو ایمان عملی بنا ہے وہ قرآن کے ذریعے سے. فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، بلکہ ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا ہے، اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اب جب آپ پر وہ ایمان بھی آ گیا، نور بھی آ گیا، اب آپ اس نور کے ذریعے سے تمام انسانوں کو گواہ جو ہے ہدایت دے سکتے. یہ ہے انسان کی حقیقت، ہم صرف جسم نہیں ہیں، ہم صرف حیوان بھی ہمارے اندر نہیں ہیں. جدید سائنس، جدید سائیکالوجی، جدید فلسفہ روح سے ناواقف، روح کے منکر، وہ تو جس کو جانتے جسم کو خوب جانتے ہیں. اس کی اناٹومی پہ یہ موٹی موٹی کتابیں ہوتی ہیں، اس کی فزیولوجی پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں آ جائیں گی، وہ جسم کو جانتے ہیں. روح کس بلا کر آتے، مانتے ہی نہیں، ہمارے مفکرین نہیں مانتے. عظمت سوام پر جو میرا ایک کتاب کیا ہے، میں نے اس دور کے ایک بہت بڑے داعی، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں نے جو پہلے بات بتائی تھی مولانا امیر احسن اصلاحی کی، اس لیے کہہ دی تھی کہ وہ بات میں نے خود ان سے کی تھی اور انہوں نے مان لیا تھا کہ ہاں جو میں نے لکھا ہے وہ غلط ہے، کہ یہ جو عہد انس تھا وہ انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا. میں نے کہا تو محبت ہے، جو پیدا ہی نہیں ہوا تو کیسے اسے عہد لیا جائے گا. یوں کہیے کہ یہ عہد اجساد انسانی سے کے تخلیق سے قبل ارواح انسانی سے لیا گیا. ٹھیک سے درست، لیکن میں نے ان کا نام لے لیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی اونچی شخصیت. وہ کہتے ہیں وہ کسی بلا کا نام نہیں ہے ہی نہیں. میرا حوالہ اس کتاب کے عظمت صوم کے اندر اس کا حوالہ ہوگا. یہ فکر ہے آج کا، خاص طور پر جو مادی فکر ہے، سائنٹزم، سائنس کا غلبہ ہے، سائنس حق ہے. ہم کہتے ہیں قرآن حق ہے، اور جیسے جیسے اور علم انسانی پھیلے گا اور واضح ہوتا چلا جائے گا کہ قرآن حق ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ہم اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں گے آفاق و انفس میں، اور یہاں تک کہ یہ بات ان پر کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے. آپ نے نام سنا ہوگا موریس مکائی کا، فرینچ سرجن، سرجن عیسائی. شاہ فیصل گئے تھے علاج کے لیے، اس کے پاس قرآن پیش کیا. اس نے کہا میں کیا کروں گا، میں تو بھی نہیں جانتا. ایک استاد سعودی عرب سے ملتے کیا مشکل تھا، گناہ کروا بٹھا دیا، عربی سیکھی ہوئی ہے. پھر قرآن پڑھا، وہ کتاب لکھتی. پھر قرآن دی بائبل اینڈ سائنس، اور کیا کہتا ہے، تورات میں انجیل میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو سائنس نے غلط ثابت کر دیا. قرآن میں ایک حرف ایسا نہیں ہے جسے قرآن نے غلط ثابت کیا. اور ایمان لیا ہے اس معلوم وارث ملتا ہے، وہ کتاب ملتی ہے آپ سکتی ہے، دی قرآن دی بائبل اینڈ سائنس. یہ ہے در حقیقت انسان، حیوانی انسان. اور بڑا پیارا انداز ہے شیخ سعدی کا، اس سے زیادہ خوبصورت بات نہیں ہو سکتی. آدمی زیادہ طرفہ معجون است، یہ آدم زاد جو ہے نا، یہ انسان آدمی، یہ معجون مرکب ہے، عجیب تھا. معجون کسے کہتے ہیں جہاں پر چیزیں ملا دی جائے. از سرشتہ، از فرشتہ، سرشتہ وز حیوان، اس کے اندر ایک فرشتہ بھی موجود ہے انسان کے اندر. یہ روح جو ہے فرشتہ ہے، یہ عالم امر کی ہے، یہ نور سے بنی ہے، اسے ادھر سے ادھر جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا جیسے فرشتے کو نہیں لگتا. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، ایک حیوان بھی اندر ہے، پورا گھوڑا بھی اندر موجود ہے، پیڑ بھی لگا ہوا ہے اسے، اور سب کچھ ہے. آرام بھی چاہیے اسے، پانی بھی چاہیے اسے، اسے نسل کشی کے لیے جو بھی ہے وہ بھی اس کا کام ہی ہے. از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس میں فرشتہ بھی ہے اور حیوان بھی ہے. اور دیکھیے اس وحی کا میں کہہ رہا تھا، جگر مراد آبادی نے جو شعر کہی ہے، کہا ہے نغمہ وہی ہے نغمہ کی جس کو روح سنے اور روح سنائے. کبھی کبھی وہ پہلے ایک زندگی تھی ان کی، شراب میں مست رہتے تھے، دھت رہتے تھے. اس وقت اس نے ایک شعر کہا تھا، سب کو مارا جگر کے شعروں نے اور جگر کو شراب نے مارا. ٹھیک ہے، پھر توبہ کی، اور بڑی پاکیزہ توبہ. اس کے بعد جو ان کی نظریں اور غزلیں آئی ہیں بڑی پاکیزہ. جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. کہتے ہیں کہ سائنس بڑھ رہی ہے، عقلیت بڑھ، یہ تو جہل ہے، جہالت ہے. اس نے انسان کو حیوان بنا دیا. جہل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. اور کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے. یہ سمجھنا، تہذیب ہماری بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی ہماری بڑھ رہی ہے، مسائل تو بگڑ رہے ہیں، بھوک تو بڑھ رہی ہے، غریب تو غریب تر ہو رہا ہے، لوگ تو فاقے کر رہے ہیں. ہماری حکومت کہتی ہے ہمارا گروتھ ریٹ بڑھ گیا، ہمارے پاس جو ہے فورن ایکسچینج بڑھ گیا، اور یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ کار زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے، اور جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے. ایک سینسوئل گریٹیفیکیشن ہے، بہت اچھا کھانا کھایا، بہت عمدہ حلوا کھایا، بہت مزیدار چٹنی کھائی، بہت اچھا مشروب پیا، یہ مسرت ہے نا، یہ جنسی مسرت ہے، مسرت ہے. لیکن یہ ساری مسرتیں جھوٹی ہیں، جھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے. اور نغمہ وہی ہے نغمہ جس کو روح سنے اور روح سنائے. روح جبرائیل، روح روح محمدی، اور ان کے درمیان یہ نغمہ روح کا ہے. روزے کا اثر میں اس ساری بحث سے تعلق کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری ساری توجہ ہمارے حیوانی وجود پر ہے، سارے تقاضے اس کے پورے کرنے ہیں، روح کی طرف دھیان ہی نہیں. روح مطمئن ہے، کمزور ہو رہی ہے، لاغر ہو رہی ہے، بے ہوش بھی ہو جاتی ہے، مر بھی جاتی ہے. انسان زندہ رہتا ہے، وہ تو حیوان ہے، زندگی تو ہے، روح مر گئی. اس روح کا مقبرہ ہے انسان چل پھر رہا ہے، ابو جہل اور ابو لہب جو ہے. قرآن کہتا ہے زندہ مت کرو، مردہ ہے، مر چکے ہیں. ان کے اندر کا انسان مر گیا، حیوان ہے، حیوان ابو جہل، حیوان ابو لہب موجود ہے، انسان ابو جہل تو گیا، مر گیا. یہ جو ہمارا پروسیس ہے، اب دیکھیے کیا میں بتاؤں، وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے. علامہ اقبال نے کہا، میری جب میرا فلسفہ ہے خود ہی، سورہ حشر کی آیت نمبر 19 میں سے میں نے اخذ کیا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ اپنا آپ کون ہے؟ کیا انسان اپنے جسمانی تقاضوں سے غافل ہوتا ہے؟ دانت میں درد ہوا بھاگے گی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے، فیس نہیں ہے بڑی سے بڑی، صابن لے کر آئیں گے بڑا خوشبودار بڑا آلہ، اب اس جسم کو دھونے کے لیے نہانے کے لیے. کبھی روح کے تقاضا سوچے کیا ہے؟ اب ایک بات بڑی اہم میری رہ گئی، مجھے اب یاد آئی، وہ عالم خلق عالم امر. اب عالم امر سے روح ہے، عالم خلق سے انسان کا حیوانی وجود ہے. اس حیوانی وجود کے تقاضے کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ سارے وہیں سے جہاں سے یہ خود آئے. گندم کہاں سے آ رہی ہے؟ چاول کہاں سے آ رہے ہیں؟ سبزیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ اور آپ کہیں گے بکری کا گوشت کھایا، وہ کہاں سے آیا؟ بکری نے جو گھاس پات کھایا اسی سے گوشت بنایا. تو جہاں سے ہمارا وہ حیوانی وجود آیا وہیں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور جہاں سے ہمارا روحانی وجود آیا وہیں سے اس کی غذا آ رہی ہے. وہ غذا کیا ہے؟ کلام ربانی. یہ روح کی تقویت کا ذریعہ، روح کو تازہ دم کرتا ہے، روح کو مضبوط بناتا ہے، روح کو جگاتا ہے، روح کو ہوش میں لاتا ہے. اور یہ جو اگلی آیت ہے اس سے اب میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، یہ اصل میں تصوف کی آیت ہے. جب یہ روح بیدار ہوتی ہے تو اللہ کی طرف اپنا رخ کرتی ہے. کل شعین ارجو الاس، نہیں، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ ہے نا، مریں گے تو ہمارا جسم کہاں جائے گا؟ جہاں سے آیا تھا. اور روح کہاں جائے گی؟ جہاں سے آئے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیا جسم کے لیے؟ یہ تو اس مٹی سے آیا تھا. منہا خلق ڈال دوں وفیحا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. یہ زمینی وجود ہے تمہارا، وہ روحانی وجود ہے. وہ تمہارے ماں کے پیٹ میں 120 دن کے بعد لا کر جوڑ دیا گیا ہے تمہارے حیوانی وجود کے ساتھ، جس کو قرآن میں کہا گیا ثم انشأناہ خلقا آخر. اب وہ نرا حیوان نہیں رہا، اب وہ پورا انسان بن گیا. تو روزہ کیا کرتا ہے، رمضان کیا کرتا ہے؟ یہ جنرل ریورس، یہ پورے پروسیس کو ریورس کر دو. دن میں اپنے نفس کو مارو، ذرا دباؤ اس کو، اس کے تقاضے روک دو. کھانا نہیں، پینا نہیں، شہوت نہیں، روک دو. اور اس روزے کے ذریعے سے اگر تقویٰ پیدا ہو گیا ہو، تو کہا ہے لعلکم تتقون، غائب کیا تھی روزے کی؟ تقویٰ. اب اس تقویٰ کی پونجی کو لے کر رات کو کھڑے ہو جاؤ، اور اب بارش ہو، ترشو ہو کلام ربانی کا، اور وہ تمہارے قلب و دل اور تمہارے ذہن کے اندر اترتا چلا جائے. یہ ہے روحانیت. جب روح زندہ ہوگی تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرے گی. یہ کیوں لوگ پھرتے رہے جنگلوں میں، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے. اور اقبال کہتا ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آدیواس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینِ نیاز میں. جب یہ جذبہ پیدا ہوا اور بندوں نے حضور کے پاس آ کر ہم اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، کیسے یہ قرب ہوگا؟ اس پر بھی میری یہ کتاب ہے، تقرب الی اللہ کے دو راستے، تقرب الفرائض اور تقرب النوافل. اور تصوف اصلی حضور کا کیا تھا، آج کیا ہو گیا ہے، اس پر بھی میری کتاب ہے. مروجہ تصوف، تصوف اور سلوک محمدی. اور میں بتا چکا ہوں عظمت صوم پر میرا کتاب کیا ہے، اور ایک کتاب کیا لکھا ہوا سن 67 کا ہے، انتہائی عزیز ہے مجھے آج بھی ذرا پڑھنے میں. اس میں اشعار کا انداز ہے کچھ، وہ بڑا تھوڑا سا مشکل لینگویج ہے، جو بھی سمجھے گا مجد میں آ جائے گا. زندگی، موت اور انسان، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ وہ حکمت قرآنیہ کی مسائل ہے جو میں نے کہا کہ چند خانی حکمت یونانیاں، یا اب ہم کہیں گے حکمت مغربیاں. سارا مغرب جو ہے اس کا فلسفہ، اس کا فکر، اس کا سائنس، اس کے نظریات، یہ سارے چھائے ہوئے ہیں، انہیں کو ہم پڑھتے ہیں. حکمت قرآنیاں رام بخان، کبھی وہ موتی حکمت کے جو قرآن میں چھپے ہوئے ہیں، قرآن کی سطح پر نہیں ہے. اگر قرآن کی سطح پر یہ مسائل ہوتے تو بدبوؤں کے سمجھ میں نہ آتا کچھ، وہ ان کے سروں پر سے گزر جاتا. سطح پر تو وہی چیز ہے جو بہت واضح ہے، بیان ہے، جس کے لیے کوئی جو ہے علم کی گہرائی اور عقل کی گہرائی کی ضرورت نہیں ہے، وہ سطح پر ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، سطح پر ہونے کی وجہ سے وہ سب نصیحت اخذ کر لینا بہت آسان ہے، لیکن حکمت کے موتی تو سطح پر نہیں ہوتے. اگر کبھی سمندر میں کوئی تیل کا ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، وہ خراب ہو جائے تو کیا ہوتا، تیل جو ہے سطح پر پھینک گیا، اندر نیچے تو نہیں جائے گا تیل، لیکن سطح پر تو تیل ہی ہے نا، نیچے میلوں نیچے کیا ہے، وہاں موتی ہیں. تو غواسی کرو قرآن میں، کر غوطہ زنی ہے مرد مسلمان، قرآن میں غوطہ زنی کرو، غواسی کرو، وہاں سے موتی حکمت کی ملے گی. وہ قرآن میں چھپے ہوئے ہیں، تمہیں کھود کر نکالنے ہوں گے. ہیرا کان میں ہوتا ہے، کھود کر نکالا جاتا ہے، اس کے لیے یہ ہے محنت اور مشقت. تو میری وہ کتاب جو ہے اس پر جو اثر میں نے لکھی ہے، وہ اس وقت نہیں ہے موجود، وہ میرے فکر کا وہ آخری ہے، میں آخری دور کے اندر اسے لکھا ہے. آخری دور میں میں نے امت کے لیے اپنی طرف سے یہ تحفہ دے دیا ہے، لیکن وہ اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے، جو ابداع اور ایجاد عالم سے لے کر عالم نظام خلافت تک. لیکن یہ چند کتاب سے موجود ہیں، زندگی، موت اور انسان، عظمت صوم، عظمت صیام و قیام رمضان، اور تصوف مروجہ یا سلوک محمدی، اور تقرب الی اللہ کے دو ذریعے. ان کو پڑھیے خدا کے لیے، اپنے علم کو، اپنے ذہن کو وسعت دیجیے، اس کو حکمت قرآن سے چمکائیے، منور کیجیے. پھر کیا ہوگا کہ آپ کا ایمان علی وجہ البصیرت ہوگا. یہ صرف تقلیدی نہیں ہوگا، میرے ماں باپ یہ مانتے تھے، یہ مانتے تھے، میں بھی مانتا ہوں، یہ تو کوئی ایمان نہیں ہے، یہ تو موروثی عقیدہ کہلاتا ہے، نیشنل کریڈ کہلاتا ہے. اس میں کنوکشن نہیں ہوتی، یقین نہیں ہوتا، اور اس میں کوئی فہم و تفقہ نہیں ہوتا. وہ ایمان جس میں تفقہ ہو، فہم ہو، جس کے اندر وسعت موجود ہو، گہرائی یقین کی اور وسعت علم اور فکر اور فہم و تفقہ کی، وہ ایمان پیدا ہوگا تو وہ اس حکمت کے مسائل کو سمجھنے سے پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کو ہم سب کے لیے واقعی مبارک بنا دے، ہماری زندگیوں میں ٹرننگ پوائنٹ بنا دے اس کو. اور خاص طور پر یہ ہے کہ جو میں نے آج کہا ہے، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ ایک پریسی ہے یا سینوپسس ہے کچھ چیزوں کا، کچھ مضامین کا. ان کے لیے تفصیل جو ہے وہ آپ ان کتابوں کے مطالعے سے حاصل کریں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.